السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. الحمد لله، گزشتہ مہینے کی تیسری اتوار کو ہم نے یہاں خطبات خلافت کا آغاز کیا تھا، اور وہ ہمارا پہلا لیکچر تھا خلافت کے موضوع کے حوالے سے. اور جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے بات رکھی گئی کہ اگلے ماہ رمضان سے قبل تک انشاءاللہ 9 یا 10 نشستوں میں ہم خلافت ہی کے مختلف پہلوؤں کو، گوشوں کو جاننے کی کوشش کریں گے. گزشتہ مہینے جو مباحث ہمارے سامنے آئے، میں اس کا خلاصہ انشاءاللہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. اور جیسے کہ ابھی ذکر کیا گیا کہ آج جو ہمارا دوسرا لیکچر ہے وہ اس نسبت سے ہے کہ اس خلافت کی تاریخ کیا ہے. گزشتہ مہینے جو مباحث ہم نے خلافت کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کی، اس میں پہلی بات تفصیل سے یہ آئی کہ خلافت کا مفہوم کیا ہے، اس کا لغوی مفہوم کیا ہے، اس کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے، مترادف الفاظ کیا ہیں، سینونیمز کیا ہیں اس کے، اسی طرح شخصی خلافت کیا ہوتی ہے اور عوامی خلافت کیا ہوتی ہے. یہ پہلا حصہ تھا پچھلے مہینے کی گفتگو کا کہ اس کے لغوی مفہوم کو ہم نے سمجھا نیابت کرنا، کسی کی نمائندگی کرنا. اصطلاحی مفہوم کو ہم نے سمجھا کہ جن کاموں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، بھیجا گیا، انہی کاموں کی انجام دہی اب امت کی ذمہ داری ہے، اور یہی خلافت کا مفہوم ہے جو ہم پر عائد ہوتا ہے ذمہ داری و تقاضے کے اعتبار سے. ہم نے مترادف الفاظ کو بھی سمجھا، امامت کا لفظ یا امارت کا لفظ اور خلافت کا لفظ، یا امام اور خلیفہ اور امیر، یہ ایک دوسرے کے مترادف کے طور پر بھی، سننم کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں. ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ شخصی خلافت پہلے ہوا کرتی تھی، انبیاء کرام وہ خلیفہ تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، اور آگے چل کے ہم سمجھیں گے کہ حقیقی معنی میں خلفاء تو اللہ ہی کے انبیاء تھے. ان انبیاء کے بعد، ختم نبوت کے بعد، یہ ذمہ داری امت کے کاندھوں پر آ گئی. تو وہ خلافت والی ذمہ داری یا منصب جو پہلے شخصی ہوا کرتا تھا، اب وہ عوامی ہو چکا ہے، اس معنی میں کہ امت اب ذمہ دار ہے اس خلافت کے تقاضوں پر عمل درآمد کرنے کے اعتبار سے. یہ گفتگو کا پہلا حصہ تھا پچھلے مہینے کہ اس کا لغوی اصطلاحی مفہوم، مترادف الفاظ، اور شخصی اور عوامی خلافت پر ہم نے بات کی تھی. دوسرا حصہ گفتگو کا تھا وہ تفصیلی، اور وہ تفصیلی گفتگو یہ تھی کہ الہامی اور انسانی قوانین کا موازنہ. دنیا میں دو ہی نظام ہمیشہ چلتے رہے، ایک الہامی قانون پر مبنی نظام جہاں اللہ کو مطاع اور سوورن یعنی حاکم مان کر اس کے احکامات کا نفاذ ہو، یا پھر انسانی قوانین کی بالادستی رہی، یعنی وہ نظام کہ جہاں قانون انسانی عقل کی بنیاد پر وجود میں آتا ہے. اور اسی نسبت سے دو ہی پارٹیز دنیا میں ہمیشہ رہی ہیں، جو سورہ مجادلہ میں قرآن بیان کرتا ہے، ایک حزب اللہ اور ایک حزب الشیطان، اللہ کی پارٹی، شیطان کی پارٹی، یہی دو نظام تاریخ میں رہے. اس کا ہم نے موازنہ کیا تھا، اور اسی زمن میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے فرعونیت کو سمجھا اور اس کے مظاہر کو جاننے کی کوشش کی، ہم نے شیطنت کو سمجھا اور اس کے مظاہر کو جاننے کی کوشش کی. یہ فرعونیت کیا ہے؟ انسانی عقل کی بالادستی کے نتیجے میں انسان کے قانون کی بالادستی الہامی قانون کے مقابلے میں. یہ شیطنت کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی مرضی کو ترجیح دینا اور اللہ کے حکم کو رد کر کے اپنی منمانی کرنا، یہ شیطنت ہے. تو ہم نے تفصیل سے الہامی قانون اور انسانی قانون کا موازنہ کیا اور اسی ضمن میں شیطنت اور فرعونیت کے مظاہر کو سمجھا، جو چند ہزار برس پہلے ہی کی چیزیں نہیں بلکہ وہ شیطنت اور فرعونیت کے مظاہر آج کے دور میں بھی، آج کے نظام آئی حکومت میں بھی ہمیں دکھائی دیتے ہیں. تیسری بات ہم نے یہ سمجھی تھی خلافت کے مفہوم اور اس کی اہمیت کے تناظر میں کچھ قرآنی آیات اور خصوصاً پھر اسلاف کی آراء کو ہم نے جاننے کی کوشش کی. امام ماوردی کیا فرماتے رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ کیا فرماتے رحمت اللہ علیہ، ابن تیمیہ کیا فرماتے رحمت اللہ علیہ، ان تفصیلات کو ہم نے جاننے کی کوشش کی اسلاف کے اقوال کی روشنی میں. چوتھی بات گفتگو کی یہ تھی پچھلے مہینے کہ یہ خلافت کے قیام، یعنی نظامی خلافت کے قیام کی ذمہ داری یہ امت پر عائد ہوتی اور یہ پوری امت اب ذمہ دار ہے. جیسے ختم نبوت کے بعد رسالت والا کام، اللہ کے پیغام کو پہنچانے والا کام امت کے کاندھوں پر ہے، ایسے ہی ختم نبوت کے نتیجے میں خلافت والا انسٹیٹیوشن یا خلافت والی ذمہ داری بھی امت کے کاندھوں پر آ چکی ہے. اور 1924 میں جو رہی صحیح خلافت کا نظام ختم ہوا، اس کے بعد سے فریضہ آج امت کے کاندھوں پر عائد ہوتا ہے کہ یہ امت اللہ کی زمین پر اس کے عطا کردہ عادلانہ نظام یعنی نظام خلافت کو قائم کرنے کی جدوجہد کرے. اور اس زمن میں ہم نے یہ بھی سمجھا کہ اسلاف نے اسے فرض کفایہ بھی کہا اور اسلاف کی آراء سے بات ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ یہ فریضہ فرض عین کا درجہ بھی رکھتا ہے. اور اسی زمن میں ہم نے کچھ اور باتیں بھی سمجھی تھی کہ اس وقت کا سب سے بڑا معروف اعظم، معروف اعظم سب سے بڑا خیر کا کام یہ ہے کہ زمین پر نظام خلافت کو قائم کیا جائے. کیوں؟ بقیہ بہت سے احکامات کی ادائیگی کا دار و مدار نظام خلافت کے قیام پر ہے. اگر اللہ کی زمین پر اللہ کا عطا کردہ نظام برپا نہ ہو، اللہ کے قوانین نافذ نہ ہو، تو شریعت کے بہت سے احکامات پر عمل درآمد ہی ممکن نہیں. نظام صلات ہے، نظام زکات ہے، سزاؤں کا نفاذ ہے، اینڈ سو آن. شریعت کے بہت سے احکامات ایسے ہیں کہ جب تک اللہ کے قانون پر مبنی نظام یعنی نظام خلافت قائم نہ ہو، ان کی ادائیگی ہو نہیں سکتی. تو اس زمن میں اسلاف کی آراء کو ہم نے بھی سمجھا کہ وہ فرض کفایہ اور اس سے آگے بڑھ کے فرض عین تک اس کے قائل ہیں کہ یہ ذمہ داری فرض عین کے درجے کی ہے. اور ہم نے یہ بھی جاننے کی کوشش کی کہ اس وقت سب سے بڑا منکر اعظم کیا ہے. منکر برائی کو کہتے ہیں. سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ وہ ہے باطل کا نظام کہ جہاں اللہ کے قانون کے مقابلے میں انسان کا قانون جاری و ساری ہو، جہاں اللہ کی حاکمیت کے مقابلے میں چند افراد یا کسی گروہ یا ایک قوم کی حاکمیت اور سوورنٹی کے نعرے بلند کیے جاتے ہوں، یہ سب سے بڑا منکر اعظم ہے. تو اس منکر اعظم کو ختم کرنا اور سب سے بڑے یعنی معروف اعظم کو برپا کرنا یعنی نظام خلافت کا قیام، یہ امت کی ذمہ داری ہے. یہ چار حصے تھے ہماری گفتگو کے پچھلے مہینے. نمبر ایک، اس کا مفہوم. نمبر دو، الہامی قانون اور انسانی قوانین کا موازنہ. نمبر تین، خلافت کی اہمیت قرآن کی روشنی میں اور اسلاف کی آراء کی روشنی میں. نمبر چار، نظام خلافت کے قیام کی جد و جہد کی فرضیت، اس کو ہم نے اسلاف کی آراء کے ضمن میں سمجھا اور یہی سب سے بڑا معروف اعظم ہے کہ نظام خلافت برپا ہو، اور یہی سب سے بڑا منکر اعظم ہے کہ باطل کے نظام کے خاتمے کے لیے جد و جہد کی جائے، جو کہ سب سے بڑا منکر اعظم ہے. آخری بات مختصر تھی، یہ بات عرض کی گئی تھی کہ آئندہ کے مباحث میں ہم کیا کیا باتیں جانیں. اس زمن میں آج کا ہمارا جو لیکچر ہے، دوسرا لیکچر، یہ ہے تاریخ خلافت کے موضوع پر. یہ خلافت کی تاریخ ہے کیا؟ کب سے سلسلہ شروع ہوا اور کن مراحل سے گزرتا ہوا امت کے کاندھوں پر پہنچا، یہ آج ہمارا موضوع رہے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن اس سے پہلے کہ براہ راست یا باقاعدہ آج کے موضوع پر ہم گفتگو کریں، جن نشستوں کا اہتمام یہاں ہم کر رہے ہیں نظام خلافت کے ضمن میں خطبات خلافت کے نام سے، ان کے بیانات میں تین باتیں ہمارے پیش نظر ہیں، میں چاہتا ہوں اس کی وضاحت ہو جائے۔ خلافت پر بات الحمدللہ ہو رہی ہے، پوری دنیا میں ہو رہی ہے، مسلمانوں کے درمیان ہو رہی ہے، مختلف تحریکیں اور جماعتیں اپنے اپنے طور پر اس کام کے اندر لگی ہوئی ہیں۔ ہر وہ شخص ہمارا بھائی ہے جو اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کر رہا ہو، وہ کہیں بھی ہو، کسی بھی جماعت میں ہو، اور ہر وہ شخص اس کے خلاف ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ اسے ناکام کرے جو اللہ کے دین کے خلاف سازشیں کر رہا ہے۔ تو الحمدللہ یہ نعرہ تو بلند ہوا، اور 1924 میں جب خلافت کا نظام رہا سہا بھی ختم ہو چکا، اس کے بعد ایک ریوائول کی تحریک خلافت کے نام سے بڑے صغیر میں بھی چلی، اور اس کے بعد کئی لوگوں نے فکر پیدا کی اس امت مسلمہ میں، چاہے وہ ابوالکلام آزاد ہوں یا وہ مولانا مودودی ہوں یا دیگر مقررین اور اس دور کے داعی ہوں، مبلغین ہوں، کہ جنہوں نے اس بات کو اس دور میں واضح کیا کہ اللہ کا یہ دین اپنا غلبہ چاہتا ہے اور اس زمین پر اللہ کے دین پر مبنی نظام کا قیام، یعنی نظام خلافت کا قیام، یہ امت کا فرض ہے۔ ان باتوں کے عام ہونے کے نتیجے میں الحمدللہ یہ فکر عام تو ہو رہی ہے اور یہ تڑپ بھی پیدا ہو رہی ہے، اور اس پر بہت سی جہتوں میں غور فکر اور کام بھی ہو رہا ہے۔ لیکن اس تناظر میں، جیسے کہ میں عرض کر رہا ہوں، ہمارا فوکس تین باتوں پر ہے ان خطبات خلافت کی نشستوں میں۔ نمبر ایک، یہ خلافت کا مطالبہ یا اس پر یہ گفتگو، یہ آج کے دور کی بات نہیں بلکہ اس کی تاریخ ہے۔ جب سے انسانیت کا آغاز ہوا تب سے خلافت کا آغاز ہوا، تبھی سے نبوت کا آغاز ہوا اور تبھی سے بغاوت کا آغاز بھی ہو، یہ آگے چل کے میں کروں گا انشاءاللہ۔ تو اس تاریخ کو جاننا ضروری، کس پس منظر میں فریضہ شروع ہوا، ہم پر عائد ہوا اور آج ہمارے اوپر اس پوری امت پر عائد ہے، اس کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ اس تاریخ کو آج کی نشست میں ایک مرحلے کے اعتبار سے اور آئندہ نشست میں دوسرے مرحلے کے اعتبار سے انشاءاللہ ہم جانیں گے۔ تو یہ پہلا ہمارا فوکل پوائنٹ ہے ان خطبات خلافت کے تناظر میں، کہ نمبر ایک، ہمیں خلافت کی تاریخ کو بھی سمجھنا ہے۔ یہ کوئی نیا فینومینن نہیں، یہ کوئی نیا فلسفہ نہیں، یہ کوئی نئی سوچ نہیں، یہ کوئی نیا فکر نہیں، بلکہ جتنی انسانیت کی تاریخ پرانی ہے تاریخ خلافت بھی اتنی پرانی ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، جوش اور جذبہ، محنت، یہ الحمدللہ موجود ہے، لیکن ٹھنڈے دل سے غور و فکر کر کے اس بات کا جواب دینے کی بھی ضرورت ہے کہ اگر آج یہ خلافت کا نظام برپا ہو بھی جائے تو اس کے خط و خال کیا ہوں گے، اگر آج ایک اسلامی ریاست کا قیام ہو بھی جائے تو اس کے خط و خال کیا ہوں گے، اس کا سیاسی نظام کیا ہوگا، اس کا معاشی نظام کیا ہوگا، اس کا معاشرتی نظام کیا ہوگا۔ آج کے جو جدید دور کے تقاضے، انسان گلوبلائزیشن تک جا چکا ہے، اس تناظر میں اگر آج ہم کوئی جدید اسلامی ریاست قائم کرنا چاہیں گے تو اس کے خط و خال کیا ہوں گے، اس پر بھی دو یا تین نشستوں میں ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ اور تیسری بات جو ہمارا فوکل پوائنٹ رہے گا انشاءاللہ آئندہ آخر کی نشستوں میں، کہ یہ کام کرنا بالکل ہم پر فرض ہے، ہم سب چاہتے ہیں کہ خلافت کا نظام قائم ہو، ہر مسلمان کی طلب بہت تڑپ ہے کہ خلافت کا نظام قائم ہو، لیکن ہوگا کیسے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس کی میتھڈالوجی کیا ہوگی، اس کے مراحل کیا ہوں گے، اس کو بھی انشاءاللہ دو نشستوں میں انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آئندہ کے مباحث میں یہ تین فوکل پوائنٹس ہمارے ڈسکشن کے، گفتگو کے۔ نمبر ایک، اس خلافت کی تاریخ ہے کیا، کب سے سلسلہ شروع ہوا؟ نمبر دو، اس خلافت کے نظام کے قیام کے نتیجے میں اگر آج ایک جدید اسلامی ریاست قائم ہوگی تو اس کے خط و خال کیا ہوں گے، اور نمبر تین، اس خلافت کے نظام کو برپا کرنے کے لیے، اس نظام خلافت کو قائم کرنے کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا، میتھڈالوجی کیا ہوگی۔ ان تین پہلوؤں کے حوالے سے آج اور آئندہ کی نشستوں میں ہماری گفتگو درجہ بدرجہ انشاءاللہ آگے بڑھے گی۔ اب آئیے آج کے پروگرام میں، آج کی نشست میں جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے تاریخ خلافت، کہ یہ خلافت کا سلسلہ شروع کب سے ہوا، مفہوم کیا ہے، یا پچھلے مہینے جان چکے، آج ہماری نظر اس بات پر ہے کہ پچھلے ادوار میں اس کی تاریخ کیا رہی ہے، اس لیے کہ قوموں کے عروج و زوال میں ان کی اپنی تاریخ کے مطالعے کی بڑی اہمیت ہوا کرتی ہے، اور اپنی تاریخ کو دیکھ کر خصوصاً اس میں جو عروج کا دور ہوا کرتا ہے اس کو دیکھ کر آج کے افراد میں آئندہ کے عروج کے لیے امنگ پیدا ہوتی ہے، امید کی کرن پیدا ہوتی ہے، اور انہیں اپنے معاملات کی درستگی اور اپنی جدوجہد کو آگے بڑھانے میں رہنمائی فراہم ہوتی ہے۔ اسی طرح اپنی تاریخ کے مطالعے کے زمن میں زوال کو دیکھ کر اس زوال کے اسباب کو تلاش کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور اسباب مل جائیں تو اس کا حل تلاش کرنا بھی آسان ہوتا ہے۔ تو موجودہ ذلت اور زوال سے نکلنے کے لیے امنگ پیدا ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے کوئی روشنی اور امید کی کرن بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ تو قوموں کے عروج و زوال کے زمن میں ان کی اپنی تاریخ کا مطالعہ بھی بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں، جیسے کہ میں نے ابتدا میں درمیان میں بات عرض کی کہ یہ خلافت کا معاملہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ خود انسانیت کی تاریخ پرانی ہے۔ اس کے بعد بالکل واضح، پہلے ہی انسان وہ پہلے نبی بنا دیے گئے، پہلے ہی انسان وہ خلیفہ بنا دیے گئے۔ تو آدم علیہ السلام سے قافلہ انسانی کا سفر شروع ہوا، انہی آدم علیہ السلام کو نبی بنا دیا گیا، انہی آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ ایک لفظ میں نے اور استعمال کیا تھا، جس دن سے انسانیت کا آغاز ہوا، جس دن اسی دن سے نبوت کا آغاز ہوا، اسی دن سے خلافت کا آغاز ہوا، اسی وقت سے بغاوت کا آغاز بھی ہوا۔ یہ بغاوت کرنے والا شیطان تھا، عزازیل جس کا نام تھا، ابلیس بھی جسے ہم کہتے ہیں۔ لیکن آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ خلافت کا معاملہ تو رہا انسانوں کے لیے، بغاوت تو کی شیطان نے۔ آپ کے علم ہے کہ شیطان جن تھا، جن ہے، سورہ کہف آیت نمبر 50، کان من الجن و جنات میں سے تھا، ففسق عن امر ربہ، اپنے رب کے حکم سے نکل بھاگا، نافرمانی کر ڈالی اس نے۔ اور یہی دو مخلوقات جنہیں انسان اور جنات ہیں، جنہیں اللہ نے مکلف یعنی اکاؤنٹیبل ذمہ دار ٹھہرایا ہے، اور ان دونوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ قرآن نے کہا سورہ داریات آیت نمبر 56 میں، وما خلق الجن والانس الا ليعبدون، اللہ فرماتے ہیں میں نے تمام انسان و جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ دونوں مخلوقات یعنی انسان و جنات مکلف یعنی ذمہ دار ہیں، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے امتحان میں ڈالا، دونوں کو نیکی بدی کا شعور دیا۔ ہاں، خلافت کے منصب کے لیے چن لیا اللہ نے آدم علیہ السلام، صرف جنات ہی نہیں فرشتوں کے مقابلے میں چن لیا۔ تو بہرحال تاریخ خلافت اتنی پرانی جتنا انسانیت کا معاملہ پرانا ہے، اور انسانیت کا آغاز آدم علیہ السلام سے، نبوت کا آغاز آدم علیہ السلام سے، خلافت کا آغاز آدم علیہ السلام سے۔ ایک ضمنی بات میں نے بغاوت کی بھی عرض کی، وہ بھی اسی وقت سے شروع ہو گئی۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ قرآن حکیم میں جو سورہ البقرہ کا 5واں رکوع ہے، جس کی طرف مختصر اشارہ پچھلی مرتبہ کیا گیا تھا، آج تھوڑی تفصیلی بات ہم کریں گے، کیونکہ وہ آغاز خلافت پر بہت اہم رکوع ہے قرآن میں۔ سورۃ البقرہ کا 5واں رکوع آیت نمبر 31 سے 38 میں یہ تفصیل آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ذکر کیا کہ میں آدم کو خلیفہ بنانے والا ہوں۔ بَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس کے بعد تفصیل باب میں ہمارے علم میں ہے، اس پر ہم گفتگو اور کلام کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ واقعہ بہت اہم ہے اس آغاز خلافت کو سمجھنے کے اعتبار سے۔ پھر آپ کے علم کہ پورا ایک ڈیمونسٹریشن اللہ نے کرایا، فرشتوں نے ایک سوال پیش کیا اللہ کے سامنے، ایک بات سمجھنا چاہیے کہ اللہ تو اس کو اختیار دے کر بھیجے گا، یہ زمین میں پورے زی کرے گا۔ فرشتے اس بنیاد پر یہ بات کہہ رہے تھے واللہ اعلم کہ وہ جنات کو اس سے پہلے دیکھ چکے تھے، جن جنات کو نیکی بدی کا شعور اور اختیار دیا گیا تھا، اور انہوں نے اس اختیار کو جب غلط استعمال کیا تو بری زی برپا کر دی۔ اس بنیاد پر فرشتوں نے سمجھنا چاہا ایسا نہ ہو کہ اے اللہ جو تو آدم کو پیدا فرما رہا ہے یہ بھی بری زی کر لے۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، کچھ دے کر بھیج رہے تھے اللہ سبحانہ وتعالی، اور اس کا شعور آدم کو بھی دے دیا علیہ السلام، اور اس کی ڈیمونسٹریشن اس کا مظاہرہ فرشتوں کے سامنے کرا دیا۔ اللہ نے فرمایا جو میں جانتا تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد قرآن ذکر کرتا ہے وعلم آدم الاسماء کلھا، اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ اس سے ایک مراد یہ لی گئی کہ جو دنیا کے علوم جنہیں ہم کہتے ہیں، زمین کے وسائل کیا ہیں، زمین میں کیا کیا ریسورسز ہیں، ان کو کس طرح استعمال کرنا ہے، کیسے کنٹرول میں لانا ہے، کیسے قابو میں لانا ہے، یہ سارے مباحث ہیں علم الاسماء کے، جسے ایکوائرڈ نالج کہا جا سکتا ہے، یعنی وہ علم جو انسان اپنی محنت سے حاصل کرے، حواس خمسہ فائیو سینسز کے ذریعے، اپنے مشاہدات آبزرویشن کے ذریعے، اپنے تجربات ایکسپیرینسز کے ذریعے، اپنی عقل اپنی انٹلیکٹ کے ذریعے، یہ جو انسان مختلف علوم حاصل کرتا ہے ان کو علم الاسماء کہا گیا ہے، ان کو ایکوائرڈ نالج بھی کہا جاتا ہے، جو انسان اپنی محنت سے حاصل کر لے، یہ پوٹینشلی آدم علیہ السلام کو عطا کر دی گئی۔ بھائی اگر جہاز بھی بنایا تو آدم کی اولاد سے کسی نے بنایا، اور آج جو کچھ آسمانوں میں جانے کی چیزیں بنا لی آدم ہی کی نسل ہے نا، تو پوٹینشلی یہ سارا علم آدم علیہ السلام کو عطا کر دیا گیا تھا، جس کا ظہور نسل انسانی کے قافلے میں آگے بڑھتے ہوئے ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ضروری کیوں تھا؟ اس لیے کہ اس خلافت کے قیام کے لیے زمین پر بھیجا جا رہا ہے، تو زمین کی ریسورسز کا علم ہونا ضروری ہے، وہاں کے وسائل کا علم ہونا ضروری ہے، ان کو استعمال کرنے کے لیے محنت و جستجو کا موقع ہونا ضروری ہے، کیونکہ زمین پر خلافت کا قیام ہوگا تو وہاں کے وسائل استعمال کرنا ضروری ہے۔ یہ سب کچھ آدم کو دے دیا علیہ الصلوۃ والسلام۔ وعلم آدم الاسماء کلھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، اس کے بعد ذکر ہے کہ فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اکاشا جی ان چیزوں کے نام بتا دو، بڑا پیارا جواب فرشتوں نے دیا، ان کو اپنی جورسڈکشن معلوم تھی، کہ کہنے لگے سبحانک لا علم لنا، اے اللہ تو پاک ہے، ہمارے پاس کوئی علم نہیں الا ما علمتنا، سوائے وہ جو تو نے ہمیں عطا فرما دیا۔ اپنی بے بسی کا اعلان کر دیا اور خاموشی اختیار کر لی کہ مالک یقیناً تیرے فیصلے میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی، ہم تو نہیں بتا سکتے ان چیزوں کا نام۔ اب اللہ نے ڈیمونسٹریشن کرا دی، آدم سے فرمایا کہ آپ بتائیے، آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے، وہ چیزیں کیا تھیں، بڑی تلاش ہے لوگوں کو اس کی، قرآن نہیں بتاتا، کسی صحیح حدیث میں بھی نہیں، واللہ اعلم، لیکن مظاہرہ کرانا مقصود تھا کہ دیکھو تمہارا علم ایک حد تک ہے، آدم کو خلیفہ بنا کر بھیجا تو ویل ایکوبڈ کر کے بھیج رہا ہوں، ڈیمونسٹریشن کرا دی۔ پھر جب آدم زمین پر گئے، اچھا شیطان نے سجدہ نہیں کیا، یہ واقعہ بھی آتا ہے، مکر گیا، تکبر میں آ گیا، اڑ گیا اور راندہ درگاہ ہو گیا، اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ آخری بات اس میں یہ کہ جب آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا جا رہا ہے تو آخری ہدایت اللہ نے یہ دی اس رکوع کے اختتام پر، البقرہ کی آیت نمبر 38 میں، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جب جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں۔ یہ حاصلِ کلام کے طور پر چند باتیں سرسری انداز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، آدم علیہ السلام کے واقعے کے ضمن میں جو کہ وارد ہوا ہے سورہ البقرہ کے رکوع نمبر 5 میں۔ اس تناظر میں ایک بڑا پیارا تبصرہ ہے مولانا امین احسن اسلامی صاحب کا، آپ علم ہے کہ قرآن اکیڈمی کا جو سلسلہ کراچی میں ہے یہ انجمن قدام القرآن سندھ کراچی کے زیر انتظام ہے، ایک ہماری مرکزی انجمن قدام القرآن سینٹرل جس آپ کہہ لیں وہ لاہور میں، وہ 1972 کو سعادت محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے قائم فرمائی تھی، اسی ابتدائی دور میں اس وقت کتاب چھاپی گئی تھی جس کا نام ہے اسلامی ریاست، وہ دستیاب نہیں ہے، اس کا نام ہے اسلامی ریاست، جس کو مرتب کیا تھا تحریر کیا تھا مولانا امین احسن اسلامی صاحب، اس کتاب میں اس واقعے کے ضمن میں چند بڑے پیارے تبصرے انہوں نے کیے ہیں، جن کے کچھ نکات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اس واقعے سے اس خلافت ارضی اس زمین پر جو انسان کو خلیفہ بنا کر بھیجا گیا اس زمن میں کیا رہنمائی اور ہدایت ملتی ہے۔ تو مولانا امین احسن اسلامی صاحب کا تبصرہ چند نکات کی شکل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ پہلی بات، یہ خلافت کوئی فلسفیانہ مسئلہ نہیں، منطقیانہ مباحث سے سمجھے جانے والی شے نہیں، بلکہ اس کا شعور انسان کے اندر رکھ دیا گیا، پہلے انسان خلیفہ بھی اور پورا ڈیمونسٹریشن کرا کر علم دے کر پھر پیش کیا گیا، تو اس کا شعور فطرت انسانی میں موجود ہے، اس کی طرف فطرت انسانی میں موجود ہے، گو کہ انشاءاللہ اگر وقت ملا تو کسی ایک نشست میں یہ بات بھی ہمیں کرنی ہے کہ آج کا انسان یا آج کی انسانیت فطری طور پر چاروں ناچار اسی نظام خلافت کی طرف رواں دواں ہے، جس کے متعلق ایک جس میں ہم بات کریں گے، خوشخبریاں اللہ کے رسول نے دی صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت سے قبل یہ نظام پوری روئے عرضی پر قائم ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور جو سسکتی انسانیت آج ہے، جو تڑپتی انسانیت آج ہے، اس کے مسائل پر غور فکر کرنے والے مان رہے ہیں کہ ماننا پڑے گا کہ انسانوں کی فلاح انسانوں کے قوانین میں نہیں ہے، انسانوں کی فلاح انسانوں کے رب کے قانون میں ہی ہو سکتی ہے، کسی ایک شخص میں الگ سے بات کریں گے. ابھی نقطہ یہ ہے کہ اس خلافت کا شعور فطرت انسانی میں موجود ہے، بلٹ ان ہے، فطری طور پر اللہ کی طرف سے ودیعہ شدہ ہے. نمبر دو، زمین پر انسان کا یہ فطری منصب خود مختار ہونے والا نہیں کہ ہم ہو جائیں سمجھے اپنے آپ کو جو چاہے کریں، نہ، زمین پر انسان کا منصب خود مختار ہونے والا نہیں بلکہ نائب اور خلیفہ کا ہے. تم اللہ کے نمائندے بنا کر بھیجے جا رہے ہو، تم اللہ کے خلیفہ بنا کر بھیجے جا رہے ہیں. پہلے ہی انسان آدم ہے علیہ الصلوۃ والسلام، خلیفہ بنا کر بھیجے جا رہے ہیں، تو تمہارا منصب خود مختاری والا جو چاہے کرے والا نہیں بلکہ نائب اور خلیفہ والا ہے. تیسری بات، حاکمیت اللہ کے لیے ہے انسانوں کے لیے نہیں. خلافت کے مفہوم میں یہ بات بلٹ ان ہے کہ تم نے نیابت کرنی، حاکم اللہ، بندوں کے لیے خلافت کا معاملہ ہے. اس زمن میں یہ بات اضافی طور پر بھی سمجھ لیں کہ اسلام انسانوں کو انفرادی سطح پر یہ عقیدہ معاف کیجیے گا یہ اختیار دیتا ہے کہ جو چاہے وہ عقیدہ اختیار کرے، اور یہی مفہوم ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 256 کے پہلے حصے کا، یعنی آیت نمبر 256 کا پہلا حصہ لا اکراہ فی الدین، اس کا یہی مفہوم ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں، دین قبول کروانے میں کوئی جبر نہیں، تلوار کے زور پر گن پوائنٹ پر ہم کسی کو کلمہ نہیں پڑھوا سکتے، ہر شخص کو آزادی، جو چاہے وہ عقیدہ رکھے کل اللہ کا پکڑا جائے، یہ ہے انفرادی طور پر آزادی. لیکن اجتماعی سطح پر اللہ سبحانہ و تعالی اپنے سوا کسی کی حاکمیت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں. انفرادی سطح پر آزادی، جو چاہو کرو، اجتماعی سطح پر اللہ کے حکم کے سوا کسی کا حکم نہیں. قرآن میں تین مرتبہ یہ بات آئی، سورہ انعام آیت نمبر 57 میں، پھر سورہ یوسف آیت نمبر 40 میں، اور پھر سورہ یوسف آیت نمبر 57 میں مزید آگے چل کر ان حکم اللہ للہ، حکم کا اختیار اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے. سورہ کہف میں آتا ہے ولا یشرک فی حکمہ احدا، اللہ کے حکم میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتا. تو اجتماعی سطح پر اللہ اپنی حاکمیت کے سوا کسی کے حق میں تسلیم کرنے کو تیار نہیں. اور آپ غور کیجئے، اسی بڑائی کا اعلان، اللہ بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اسی بڑائی کا اعلان بار بار ہے. زمین پر اللہ کا نظام ایسا ہے، ہر موقع پر، ہر وقت، کہیں اذان ہو رہی، کہیں اقامت ہو رہی، کہیں نماز ہو رہی، ہر اذان میں اللہ اکبر، ہر اقامت میں اللہ اکبر، تکبیرات تشریف ہم نے بھی پڑھی عیدین میں اللہ اکبر، رمی جمرات پر حج کے پروسیس میں اللہ اکبر، اور ہر نماز میں تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، رکوع میں جاؤ اللہ اکبر، سجدے میں جاؤ اللہ اکبر، سجدے سے اٹھو اللہ اکبر. بار بار یہ کیوں؟ اس لیے کہ سارا جھگڑا اسی بات کا ہے، بڑا کون ہے؟ اللہ کے ہم، معاذ اللہ، سارا جھگڑا اسی بات کا. فرعون نے کہا میں بڑا ہوں، اللہ ربکم الاعلیٰ، یہ کہا تھا نا سورہ نازعات آیت نمبر 23، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، یہ جھگڑا ہے. نمرود نے بھی کہا تھا میں جس کو چاہوں مار دوں، جس کو چاہوں زندہ کروں. میں، یہ نمرود اور فرعون ہو گئے. کبھی قوم کھڑی ہوتی ہے سبھی پاور آف دی ارتھ، ہم جو چاہے کریں، اور کبھی ایک ایک انڈیویجل بندہ، ایک ایک شخص کہتا ہے میری مرضی چلے، یہ پھٹا ہے نا سارا جھگڑا. اسی بات کا اللہ کہتے ہیں بڑا اللہ ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اسی کی تکرار بار بار، اسی کی تکرار بار بار. تو بارہ تیسری بات انہوں نے لکھی کہ حاکمیت اللہ کے لیے ہے، انسانوں کے لیے نہیں ہے. چوتھی بات، تاہم انسان کو آزادی دے رکھی ہے اللہ نے، چاہے وہ اللہ کا خلیفہ بنے چاہے اللہ کا باغی بنے، چوائس دی ہے نا اللہ تعالیٰ، دونوں صلاحیت رکھی انسان نے۔ سورہ الشمس آیت نمبر 8، فالہمھا فجورھا وتقواھا، انسان نے گناہ کی صلاحیت بھی رکھ دی، نیکی کی صلاحیت بھی رکھ دی۔ اس بنیاد پر بندے کا امتحان ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ الملک آیت نمبر 2 میں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت اور حیات کا سلسلہ قائم فرمایا کہ تمہیں آزمائے تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے۔ تو زندگی امتحان کے لیے، اب چاہو تو خلیفہ بنو صحیح نمائندگی کرو، چاہو تو باغی بنو، نتیجہ آخر میں تمہیں مل جائے گا۔ تو چوتھی بات، انسان کو بہرحال آزادی دے رکھی ہے، چاہے تو خلیفہ بنے چاہے تو باغی بنے۔ پانچویں بات، اگر انسان اللہ کے حکم کی پابندی کر لے تو خوف اور غم ختم ہو جائے گا۔ وہ آخر میں بات آئی تھی نا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں۔ ایک مغربی مفکر کہتا ہے، ہم نے ہواؤں میں اڑنا سیکھ لیا، جہاز بنا لیا، نہ جانے کیا کچھ، پرندوں کی طرح ہم نے ہوا میں اڑنا سیکھ لیا۔ کہتا ہے کہ ہم نے سمندر میں مچھلیوں کی طرح تیرنا سیکھ لیا، آپ روزے بنا لیے، لیکن زمین پر انسان بن کر زندگی بسر کیسے کریں یہ نہیں سیکھ سکے۔ ٹھیک، اور آپ غور کیجئے، 100 برس پہلے جو ٹیکنالوجی ہمارے پاس تھی اور 100 برس بعد آج جو ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے، زمین آسمان کا فرق ہے نا۔ لیکن بتائیے کہ 100 برس پہلے مسائل زیادہ تھے، آج مسائل زیادہ ہیں، آج مسائل زیادہ، آج بہت زیادہ ہے، جتنی انوینشنز بڑھ رہی ہیں بہت بڑھ گیا۔ اب کل ای میل آئے گی، لیپ ٹاپ آپ اپنے گدے میں رکھے استعمال نہ کریں، آگ لگ جائے گی، موبائل فون چارجنگ پہ لگا ہو چارجنگ کے دوران نہ اٹھائیں آگ لگ جاتی، کتنا بہت بڑھ گیا۔ کیونکہ ان انوینشنز کو منع کر استعمال کرنے کی ممانعت کی بات نہیں ہو رہی، لیکن بات مجموعی طور پر سے یہ ہو رہی ہے کہ خوف بڑھ گیا ہے، حالانکہ ٹیکنالوجی بھی بڑھ گئی، غم بڑھ گیا ہے حالانکہ ٹیکنالوجی بھی بڑھ گئی، گڑبڑ کہاں ہے؟ وہ ان میں ہدایت والا دروازہ بند کر دیا تم کو، تبھی خوف بھی ہے تبھی غم بھی ہے۔ تو پانچویں بات، اگر اللہ کی ہدایت کی پیروی ہو تو خوف بھی ختم غم بھی ختم۔ چھٹی بات، اگر اللہ کے حکم پر عمل درآمد نہ ہو تو فضا بخوری زی ہو، اگر اللہ کا حکم سامنے نہ ہو، حاکمیت اللہ کی تسلیم نہ کی جائے تو انسان انسان کو بیچ کھائے گا۔ کانگو وائرس کبھی آیا؟ کب آیا؟ جب اس کی ویکسینیشن تیار ہو گئی۔ جی بیچنا تھا نا، وائرس سے پھیلا دیا، ویکسینیشن بھی بیچنا شروع کر دی۔ کیا ہے یہ؟ انسانی جانوں سے کھیلنے والے چند ٹکوں کے بس، کیوں؟ اللہ کا خوف دل میں نہیں، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس دل میں نہیں، اللہ کی بڑائی نصیب کرنے کو تیار ہے، مال بڑا بن گیا۔ یہ ہے تباہ کاریاں جب آتی ہیں، کہ جب اللہ کا حکم نافذ نہ ہو تو پھر فساد اور پوریزی ہوگی۔ ساتویں بات، اللہ تعالی نے احسان فرمایا کہ اس خلافت کی ذمہ داری کی یاد دہانی کے لیے اور اس پر عمل درآمد کے لیے نبوت و رسالت کا سلسلہ جاری فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس خلافت کی ذمہ داری کی یاد دہانی کے لیے اور اس ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے نبوت و رسالت کا سلسلہ جاری کر دیا، جیسے کہ بات ہم سمجھ رہے بار بار، پہلے ہی نبی، وہ پہلے ہی انسان نبی بنا دیے گئے اور وہی خلیفہ بنا دیے گئے۔ تو گویا اللہ نے ہمیں اندھیرے میں نہیں رکھا، ویل اکیوب کیا، اندر سے شعور دیا، غور و فکر کی صلاحیت دی، اور باہر سے خارج سے انبیاء اور رسول کا سلسلہ قائم فرما دیا، تاکہ اس ذمہ داری کا یاد رکھنا اور اس ذمہ داری کی ادائیگی کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ آٹھویں بات، یہ خلافت کسی قوم، وطن، نسل، رنگ، زبان، نسل یا علاقے کی بنیاد پر نہیں، یہ خلافت کی ذمہ داری کسی قوم، وطن، نسل، زبان، رنگ، نسب، علاقے کی بنیاد پر نہیں۔ اور اسی زمن میں اگلی بات، نوی بات، کامل مساوات کا معاملہ ہے اس ذمہ داری کے تناظر میں۔ سارے انسانوں کے والد آدم ہیں، ان کو خلیفہ بنا کر سب کو خلافت کی ذمہ داری دے دی۔ ہاں جو اہل بننا چاہے وہ بنے، کچھ باغی بنے گی کچھ واقعتاً خلیفہ بنے گی، لیکن نگی بات یہ ہے کامل مساوات کا معاملہ۔ یہ خلافت والی ذمہ داری کسی خاص طبقے کی اجارہ داری مناولی نہیں ہے، یہ خلافت والی ذمہ داری کسی خاص طبقے کی اجارہ داری مناولی نہیں ہے۔ اور دسویں بات اس بند میں، ترجیح اگر ہے کسی کو تو نمبر ایک تقویٰ کی بنیاد پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجت الوداع کا خطبہ، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر، کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کی۔ یہی بات قرآن کہتا ہے سورہ الحجرات آیت نمبر 13 میں، اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کی نگاہوں میں تم میں سے سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرے۔ اس بنیاد پر کسی کی اہلیت ہے تو ہے، اس بنیاد پر کوئی قابل ترجیح ہے تو ہے، اور اس زمن میں ہی کہ خلافت ہے تو سب کے لیے، لیکن اہلیت کی بنیاد پر ہوگی، یہ ذمہ داری کی ادائیگی، یا کسی کو خلیفہ مقرر کیا جائے گا اور وہ اہلیت تقویٰ کی اور باہمی مشورے کے ساتھ اس کا تقرر ہوگا۔ اس پر ہم آگے چل کے بات کریں گے، اس کا سیاسی نظام کیا ہوگا، خلیفہ کا تقرر کیسے کریں گے، وہ مشورہ کیسے لیا جائے گا، یہ بات کی بات ہے۔ ابھی تو اصولی بات سمجھ رہے ہیں، اہلیت تقویٰ ہے اور باہمی مشورے سے تعین ہوگا کسی خلیفہ کا، جیسے کہ قرآن نے اصول دیا اہل ایمان کے لیے سورۃ الشورا آیت نمبر 38 میں، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اہل ایمان کے آپس کے باہمی معاملات ان کے باہمی مشوروں سے طے ہوا کرتے ہیں۔ یہ 10 نکات میں آپ کے سامنے رکھیے، آدم علیہ السلام کے خلیفہ مقرر کیے جانے کے زمن میں یہ چند باتیں ہیں جو مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے ان کی کتاب اسلامی ریاست میں بیان کیے۔ کیا اس میں باتیں آئیں؟ نمبر ایک، شعور خلافت کا ہماری فطرت میں ہے، اور آئندہ کے نشست میں ایک مرتبہ یہ بات ہم سمجھیں گے کہ آج انسانیت جو سسک رہی ہے وہ چار و ناچار خلافت کے نظام کی طرف پہنچے گی، وہی اس کا اصل حل ہے۔ نمبر دو، زمین پر انسان خود مختار بنا کر نہیں بلکہ اللہ کا نائب اور خلیفہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ نمبر تین، حاکمیت اللہ کے لیے ہے، انسانوں کے لیے خلافت ہے۔ اور یہ ہم نے سمجھا کہ انفرادی سطح پر جو چاہے عقیدہ رکھے، لیکن اجتماعی سطح پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی حاکمیت کے سوا کسی کے حق میں تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ چوتھی بات، بہرحال انسان کو آزادی ضرور ہے، امتحان میں اس کو ڈالا گیا، چاہے خلیفہ بنے چاہے باغی بنے۔ پانچویں بات، اگر اللہ کے حکم کی پیروی ہو، اللہ کا حکم نافذ ہو، جسے نظام خلافت کہہ رہے ہیں، تو نہ خوف ہوگا نہ لوگ غمگین ہوں گے۔ چھٹی بات، اگر اللہ کا حکم نافذ نہ ہو تو پھر فساد ہوگا، اوریزی ہوگی، تباہی ہوگی، جیسا کہ آج مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ساتویں بات، اللہ نے احسان فرمایا اور اس خلافت کی ذمہ داری کی یاد دہانی اور اس کی ادائیگی کے لیے عملی نمونہ پیش کرنے کے لیے نبوت و رسالت کا سلسلہ قائم فرمایا۔ آٹھویں بات، یہ خلافت قوم، وطن، نسل، زبان، رنگ، نسب یا علاقے کی بنیاد پر نہیں ہے۔ نئی بات، یہاں کامل مساوات ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ خلافت والا ذمہ داری کا معاملہ کسی خاص گروہ یا طبقے کی اجارہ داری نہیں، جیسے کہ بادشاہ کے اندام میں ہوا کرتا ہے۔ اور دسویں اور آخری بات، یہاں ترجیح اگر ہے کسی کی تو وہ اہلیت اور قابلیت کی بنیاد پر، جس کا اصل اصول وہ تقویٰ کی روش ہے، اور یہ تقرر خلیفہ کا وہ مسلمانوں کے باہمی مشورے کے ساتھ طے ہوگا۔ جو کہ ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے، وہ ہم خلافت کے سیاسی نظام کے حد و خال کو جب جانیں گے انشاءاللہ وہاں پر اس پر تفصیل سے بات آ جائے گی۔ یہ آج کی گفتگو کا ایک اچھا بڑا خاصا حصہ تھا کہ آدم علیہ السلام کا جو واقعہ البقرہ کے رکوع نمبر 5 میں آیا، اس کے تناظر میں خلافت کے زمن میں یہ چند اہم امور ہمارے سامنے آئے۔ اس سے پہلے کہ بات کو آگے بڑھاؤں، پچھلے مہینے انفرادی طور پر دو بڑے اچھے سوالات آئے تھے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا جواب اس وقت یہاں پر آپ کے سامنے دیا جائے، تاکہ ایک غلط فہمی جو کہ پیدا ہو سکتی ہے، جو کہ نہیں ہونی چاہیے، اس کا ازالہ ہو جائے۔ جب ہم نے پچھلے مہینے بات کی تھی اور آج اس کا تذکرہ ہوا، بہت سارے امور شریعت تھے، ان کی ادائیگی ہو ہی نہیں سکتی جب تک یہ خلافت کا نظام قائم نہ ہو۔ اس زمن میں ازراہ لطف ایک بات بھی کہی گئی تھی پچھلے مہینے کہ اگر خلافت کا نظام قائم ہوگا تو عید کی نماز کون پڑھائے گا, جمعے کی نماز کون پڑھائے گا, کون امامت کرے گا, وقت خلیفہ یا اس کے مقرر کردہ گورنر ذمہ دار ہوئے کام کرے گا. تو اس بات کے بیان سے ایک غلط فہمی یہ پیدا ہو سکتی ہے. سوال بہت اچھا تھا کہ ٹھیک ہے جی اس کا مطلب بھی تو کسی بھی حکم پر عمل نہیں ہو سکتا, ابھی تو کسی بھی حکم پر اس کا مطلب عمل نہیں ہو سکتا, بس خلافت کا ہی نظام قائم کریں. تو یہ اس بات اس سے ڈڈکٹ کرنا یا انفر کرنا یا سمجھ لینا درست نہیں ہے. قرآن نے حکم دیا سورۃ البقرہ کی آخری آیت میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعھا, اللہ ہر انسان کو اس کی وسعت اور کیپیسٹی کے مطابق ذمہ دار ٹھہراتا ہے. ٹھیک ہے سود کا نظام ختم کرنا میرے اور آپ کے بس میں فی الوقت نہیں. اور پچھلے مہینے میں مثال عرض کی تھی استاد مولانا ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کہ میں اور آپ بینک کو جلا تو نہیں سکتے, جا کے بینک کو آگ کو نہیں لگا سکتے, لیکن میں ذاتی طور پر تو سودی اسکیموں سے بچ سکتا ہوں کہ نہیں, میں ذاتی طور پر سودی انویسٹمنٹ سے تو خدا کو بچا سکتا ہوں کہ نہیں, یہ نہ کروں اس کی وسعت تو میرے پاس رہتا, یہ عمل درآمد فوراً ہو سکتا ہے. اسی طرح جمعے کا نظام اگر حکومت قائم نہیں کرتی تو میرے اور آپ کے بس میں تھا اور ہے اور ادا ہو رہا ہے, اللہ کا شکر ہے. اور اس کی ایک اور مثال یہ ہے کہ اگر حکومت ہمارے پانی کی پائپ لائنز میں جو پانی گزر رہا ہے اس میں گڈر کا پانی دینا شروع کر دے یا گدلا پانی دے رہی ہے جیسا کہ, تو کیا پیتے ہیں اس کو؟ پی رہی ہے اس کو. ہم نے کیا کیا, ہم نے منرل واٹر پر کیس کر دی. ایسے ہی نا جی, اگر کیس سے ہمیں لائٹ نہیں دے رہی تھی یا کم دے رہی ہے تو ہم نے کیا کیا, بیٹھے رہے, ہم یو پی ایس لگا لی. یو پی ایس کی وسعت تو تھی نا, ٹھیک ہے گھر کے 10 پنکھے بھی چلیں گے چارج لگا لیں گے, چارج کی وسعت بھی لگایا. ادھر بھی معاملہ جیسے حکومت کا دیا ہوا گندا پانی نہیں دیں گے, صاف پانی پرچیز کر لیں گے جس کی کہ وسعت ہے. اسی طرح اگر بجلی نہیں مل رہی تو کچھ اس کا آلٹرنیٹ ارینجمنٹ کریں گے. ایسے ہی جن جن امور میں وسعت موجود ہے وہاں وہاں عمل درآمد فوراً کرنا چاہیے. جہاں مسئلہ نظام کا آئے گا یا میری اور آپ کی استطاعت نہیں ہے وہاں ہی جد و جہد ہے نظام خلافت کے قیام. ایک بات, دوسری بات بڑی اچھی آئی تھی اور وہ یہ تھی کہ ٹھیک ہے ہم تو نظام کی بات کر رہے ہیں, ہم میں سے ہر شخص اپنی ذات میں بھی تو خلیفہ ہے, تو اپنی ذات میں تو خلافت فوراً قائم کرے نا. ہمارے گھر میں خلافت کس کی چلتی؟ ہماری چلتی, شوہر جی, والد جی, والد جی تو بڑے بھائی کی اینڈ شو آن جو بھی. تو جہاں جہاں میرا اور آپ کا اختیار ہے جس جس دائرے کار میں ہے وہاں تو فوراً عمل درآمد ہوتا. مثلاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابو داؤد شریف کی روایت, بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کی تلقین کرو, 10 سال کا ہو جائے سختی کرو, بستر علیحدہ کر دو, حیا کے معاملات بھی آ جائیں گے. مفہوم کیا ہے؟ بالغ ہو تو نماز کا پابند ہو چکا ہو, اب کوئی انتظار کرے گا نہیں نظام خلافت پہلے قائم ہو جائے اور خلیفہ صاحب میرے گھر میں آئیں گے, نہیں. یہاں اختیار میرا ہے, میری اولاد کا میرا اختیار چلتا ہے, میں تلقین کروں 7 برس میں, 10 برس میں سختی کروں اس پہ تاکہ وہ نماز کا پابند ہو جائے. تو یہ ہے کہ میں اور آپ ہر شخص اپنی ذات میں اپنے اپنے دائرہ کار میں کچھ نہ کچھ اختیار رکھنا ہے, وہاں وہ خلافت کا نظام یعنی اللہ کے احکامات پر عمل اور اس کا نفاذ کرنا ہم سب کے بس میں ہے, وہاں ہمیں فوراً عمل درآمد کرنا چاہیے. یہ دو باتیں تھیں پچھلے مہینے, انفرادی سوالات ایک اچھے سوالات تھے. نمبر 1, نظام قائم نہیں ہے, جد و جہد کرنا فرض ہے, لیکن کئی احکامات جن پر میں اور آپ اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں انفرادی حیثیت میں عمل کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے فوراً. 2, ہم میں سے ہر شخص اپنی ذات میں اپنے گھر میں اپنے اپنے دائرے کار میں اختیار رکھتا ہے, وہاں شریعت کے احکامات کا نفاذ دین اینڈ دیئر فوراً کرنا چاہیے. بات کو آگے بڑھاتے ہیں, تاریخ خلافت کے زمن میں یہ بات تفصیل سے ہمارے سامنے آ گئی کہ جتنا انسانیت کی تاریخ کا معاملہ پرانا ہے اتنا ہی خلافت کا معاملہ بھی پرانا. پہلے ہی انسان نبی ہیں, پہلے ہی انسان خلیفہ بھی بنا دیے گئے. اس زمن میں اگلی بات جس کی طرف اشارہ کیا گیا تھا وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حقیقی خلفاء، خلیفہ کی جمع خلفاء، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حقیقی خلفاء تو انبیاء تھے. خلافت کیا ہے؟ اللہ کے حکم کا لباس. یہ حکم براہ راست اللہ نے خود کس کو دیا؟ انبیاء کو. تو اولاً اصلاً حقیقتاً خلفاء انبیاء کرام، اور یہ سلسلہ ختم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے ضمن میں. تو اس کے بعد اب ذمہ داری کس کے کاندھوں پر آ گئی؟ امت کے کاندھوں پر. سورہ آل عمران آیت نمبر 110، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. تم بہترین امت ہو جنہیں انسانوں کے لیے پیدا کیا گیا، تم نیکی کا حکم دو گے، بدی سے روکو گے. ختم نبوت کے بعد یہ رسالت یعنی پہنچانے والی ذمہ داری امت کے کاندھوں پر آ گئی. نبوت ختم ہو گئی، وحی کا دروازہ بند ہو گیا، اب کوئی کتاب اور رسول نہیں آئیں گے، لیکن رسولوں والا کام، رسالت والا کام امت کے کاندھوں پر آ چکا ہے. اب اس امت نے نیابت کرنی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کے پیغام کو آگے بڑھائیں. اب اگلی بات یہ سمجھ لیں، پہلے ہی انسان نبی بھی، پہلے ہی انسان خلیفہ بھی. ابھی ہم بات سمجھ رہے ہیں کہ اصلاً حقیقتاً خلفاء انبیاء کے براہ راست اللہ کا پیغام ان پر آ رہا ہے. جیسے نبوت کا سلسلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا، حقیقی خلافت کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا. یہ عجیب بات ہے، حقیقی خلافت کس معنی میں؟ براہ راست اللہ سے پیغام وصول کر رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ سلسلہ نبوت کا اگر ختم ہوا تو حقیقی خلافت کا بھی ختم ہوا. لیکن جیسے نبوت کے ختم ہونے کے نتیجے میں رسالت والی ذمہ داری، پہنچانے والی ذمہ داری امت کے کاندھوں پر، ایسی حقیقی خلافت جو کہ شخصی تھی، ہر نبی شخصی خلیفہ تھے نا، اب وہ حقیقی خلافت جو کہ شخصی تھی وہ عوامی خلافت سے بدل گئی اور وہ امت کے کاندھوں پر آ گئی، جس کی ابتدا میں بھی آپ کے سامنے آیت تلاوت کی گئی، سورہ النور آیت نمبر 55، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اللہ نے تم میں سے ان لوگوں سے وعدہ فرمایا، تم سب سے خطاب ہے، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ ضرور انہیں زمین میں خلافت عطا فرمائے گا جیسا کہ اللہ نے پچھلے لوگوں کو خلافت عطا فرمائی. اب وہ خلافت جو شخصی تھی، انبیاء کی تھی، اب وہ عوامی ہو گئی، امت مسلمہ کو منتقل ہو گئی. یہی وجہ ہے، آپ کو یاد ہوگا اشارت بعض آغاز میں بھی ہوئی، پچھلے مہینے جب ہم خلافت کے اصطلاحی مفہوم کو سمجھ رہے تھے تو اس کی اصطلاحی تعریف کیا آئی سامنے؟ وہ تمام امور جن کی انجام دہی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، یعنی بھیجا گیا، ان امور کو انجام دینا، یہ خلافت کا اصطلاحی مفہوم ہے. دوبارہ سمجھ لیجیے، جن امور کے لیے رسول اللہ بھیجے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اب انہی امور کو انجام دینا رسول اللہ کی نیابت کرتے ہوئے، یہ ہے خلافت کا مفہوم، جو آج کس کے کاندھوں پر ہے؟ امت کے کاندھوں پر. اس وقت ہمارے زیر بحث نقطہ یہ ہے کہ انبیاء حقیقی معنی میں خلفاء تھے، براہ راست وہ اللہ سے پیغام لیتے تھے، وحی ان پر آتی تھی اور اس کو پہنچانے اور نفاذ کی جدوجہد فرماتے تھے. گو کہ ختم نبوت کے بعد جس طرح اب اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری امت کے کاندھوں پر ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شخصی خلافت کے اختتام کے بعد خلافت ہو گئی عوامی، اور اب اس کی ذمہ داری امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے. اب اس تاریخ خلافت کے ضمن میں ابتدا ہم مجموعی طور پر انبیاء کا ذکر کر رہے ہیں، مجموعی طور پر، اور آگے چل کے پانچ جلیل القدر رسولوں کا مختصراً اسپیسیفکلی خصوصی طور پر تذکرہ آ جائے گا. کیوں آئے گا؟ وہ رات آگے آئے گی انشاءاللہ. تو اب ہم گفتگو کر رہے ہیں تاریخ خلافت کے ضمن میں ابتدا مجموعی طور پر انبیاء کے حوالے سے، اور تھوڑا آگے چل کر خصوصی طور پر پانچ جلیل القدر رسولوں کے حوالے سے، اور وہ سلسلہ ختم ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آج کے بیان کے ضمن میں، اور وہی ہماری گفتگو انشاءاللہ آج مکمل ہو جائے گی۔ انبیاء کی ذمہ داریوں پر جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں، بہت سارے اعتبارات سے یہ ذمہ داریاں، تین کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں جو کہ تمام انبیاء کی بنیادی ذمہ داری تھی۔ تاریخ خلافت اس وقت ہمارا موضوع ہے، نظام خلافت کے تناظر میں انبیاء کے حوالے سے مجموعی طور پر اس وقت ہم بات کر رہے ہیں، اور میں اس کر رہا ہوں کہ تین بنیادی ذمہ داریوں کا تذکرہ قرآن کے چند مقامات کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، جو کہ تینوں ذمہ داریاں تمام انبیاء اور رسول کی تھیں۔ نمبر ایک، ہر رسول نے اپنی قوم کو عبادت کی دعوت دی، اور یہ وہی اللہ کمار اس کے حکم پر عمل کر، یہی خلافت ہے۔ ہر رسول نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ فرق کیا ہے؟ پچھلے رسول مخصوص قوم کے لیے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت تمام انسانیت کے لیے ہے۔ چنانچہ سورہ آراف پڑھی، چھ جلیل القدر رسولوں کا تذکرہ آتا ہے، اور ان چھ رسولوں کا تذکرہ، ان کی اقوام کا ذکر بار بار قرآن حکیم میں آیا، اور ان اقوام کے بیان کے ضمن میں وہ حق اور باطل کی کشمکش، کہ جہاں ایک طرف خلافت کے لیے محنت اور جد و جہد ہے، اور دوسری طرف بغاوت ہی بغاوت ہے، وہ جد و جہد بھی قرآن بار بار نمایاں کرتا ہے۔ وہ چھ رسول کون ہیں؟ نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، یہ تین رسول ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہیں، اور ان کے بعد لوط علیہ السلام جو کہ بھتیجے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، ان کے دور میں، پھر شعیب علیہ السلام، اور پھر موسیٰ علیہ السلام، یہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہیں۔ ان چھ رسولوں کا ذکر سورہ آراف میں بھی ملتا ہے، سورہ ہود میں بھی ملتا ہے، سورہ شعراء میں بھی ملتا ہے، دیگر مقامات پر بھی کثرت سے ان کا ذکر آتا ہے۔ ان تمام رسولوں نے بھی اپنے قوم کو عبادت کی دعوت دی، مثلا سورہ آراف آیت نمبر 59 میں ہے، نوح علیہ السلام نے قوم سے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ وہی بات ہے، اپنی خواہش کی پیروی کے مقابلے میں اللہ کے حکم پر عمل کرو، یہی خلافت ہے۔ ہر رسول نے اپنی قوم کو عبادت کی دعوت دی، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اور اللہ کے رسول کے الفاظ کیا ہے؟ سورہ البقرہ آیت نمبر 21 میں، سارے انسانوں کے لیے آپ کا پیغام، سارے انسانوں سے دعوت کا مطالبہ، یا عبادت کا مطالبہ، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ اب یہ دعوت عالمگیر ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے۔ تو یہ ہے پہلا بنیادی کام تمام رسولوں کا، ایک اللہ کی عبادت کا انہوں نے حکم دیا لوگوں کو۔ دوسرا بنیادی کام وہ اتمام حجت والا کام، پہنچا دینا اور اتمام حجت کر دینا۔ قرآن ذکر کرتا ہے تمام رسولوں کا، سورۃ النساء آیت نمبر 165 میں، رسولا مبشرین و منذرین، اللہ فرماتے رسول ہم نے بھیجے مبشر، بشارت دینے والے بنا کر، یعنی خوشخبری سنانے والے، و منذرین، انذار کرنے والے بنا کر، انذار خبردار کرنا، وارن کرنا، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے بنا کر، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ رسولوں کے آ جانے کے بعد اب لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت باقی نہ رہ جائے۔ اتمام حجت کر دے تاکہ کل کوئی اللہ کے سامنے عذر لم، یعنی لیم ایکسکیوز پیش نہ کرے، یا اللہ مجھے تو معلوم نہیں۔ یہ اتمام حجت کرنا بھی رسولوں کی ذمہ داری تھی، بشارت دیتے تھے، خوشخبری سناتے تھے اطاعت قبول کرنے والوں کو، انذار کرتے تھے، وارن کرتے تھے، خبردار کرتے تھے اطاعت سے نکل جانے والوں کو، اور اتمام حجت کرتے تھے تاکہ کل اللہ کے سامنے لوگ عذر پیش نہ کر سکیں۔ یہی کام اللہ کے رسول نے بھی کیا، گواہی نے دی حجت الوداع کا موقع، اللہ حل اللہ کو، اے لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں، تمام صحابہ کرام نے یک زبان ہو کر گویا فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ نے حق وصیت حق نصیحت اور حق امانت ادا فرما دی. پھر آپ نے اللہ کو گواہ بنایا, انگشت شہادت اٹھا کر اللہم اشہد, اے اللہ تو گواہ رہے کہ یہ گواہی دے رہے میں نے پیغام پہنچا دی. اس کے بعد والی بات آخر میں کروں گا انشاءاللہ جو آج امت کے کام کو کرے. ہر رسول نے اس اتمام حجت کی کوشش کی, الہامی پیغام و قانون کو پہنچا دیا اتمام حجت کرنے کے لیے. یہ خلافت ہی کی ذمہ داری کے تسلسل میں تیسری بنیادی ذمہ داری جو تمام رسولوں کی تھی وہ ایک عادلانہ نظام کا قیام تھا, وہی اللہ کے حکم کا نفاذ. قرآن نے کہا سورۃ الحدید آیت نمبر 25 میں فرمایا کہ رسولا مبشرین, معاف فرمائیے گا, لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمام رسولوں کو بھیجا, معجزات ان کو عطا فرمائے, کتابیں ان کو عطا فرمائی, شریعت کی میزان ان کو عطا فرمائی, ليقوم الناس بالقسط, تاکہ انسانی قسط پر, عدل پر, جسٹس پر قائم ہو جائے. اور یہ بات اشارتاً پہلے آ چکی گزشتہ مہینے کہ عدل کا نکاس اسی وقت ممکن ہے جب العادل, العادل ذات یعنی اللہ کا حکم زمین پر نافذ ہو. دیکھیے اگر اس زمین پر تین بڑے بڑے مسائل ہیں, ڈاکٹر صاحب نے درست وضاحت فرمائی اس کی سورۃ الفاتحہ کے درس میں, تین بہت ہی پیچیدہ ترین مسائل ہیں انسانیت کے. نمبر ایک, مرد اور عورت میں توازن کدھر ہے؟ مردوں کے ہاتھوں میں اختیار اور کل نظام بنانے کا اختیار دے دے کیا کریں گے؟ سارے مردوں کو بتا عورتوں کا ایکسپلوئٹ کریں گے اور کیا کریں گے؟ مردوں کو تو عورتوں کے سینٹیمنٹس کا اندازہ ہے ہی نہیں, جذبات کا اندازہ ہے ہی, فیلنگس کا اندازہ ہے ہی. اسی طرح اگر عورتوں کے ہاتھوں میں نظام دے دے کیا کریں گے؟ لازمی سی بات ہے ایکسپلوئٹ کریں گے مردوں کو, ان کو مردوں کے احساسات کا, سینٹیمنٹس کا اندازہ ہی نہیں. کہاں ہے توازن؟ نمبر دو, عاجر اور عجیب, ایک انڈسٹری چلانے والا ہے, بزنس چلانے والا, دوسرا اس کا مزدور ہے. اگر آپ مزدوروں کے ہاتھ میں پورا نظام دے دیں, ٹریڈ یونینز کے حوالے کر دیں, کیا کریں گے وہ؟ بیچ کے کھا لیں گے ساری فیکٹریوں, اور سارے مل اونرز کو پورا کلی اختیار دے دیں, وہ مزدوروں کو مار بیچ کھائیں گے. تیسرا مسئلہ, ریاست اور رعایا, حکومت اور رعایا, حاکم کا کتنا اختیار ہوگا؟ کلی دے دیں اور آپ کو جانوروں کی طرح زندگی بسر کرنے پر مجبور کریں گے جیسے کہ ہو رہا ہے. کروڑوں روپے کے اوپر حج کرایا جا رہا ہوگا عوام کے پیسے ہو رہے, کل اختیار دے دیں بلا غلط کر دیں, عوام کے ہاتھ میں دے دیں بیچ کھائیں گے حکومت کے لوگوں, یا بری حکومت کے برباد کر ڈالیں, کدھر آئے گا توازن؟ عوام کے جذبات کا کما حق ہو حاکموں کو اندازہ نہیں, حاکموں کے مسائل کا کما حق ہو عوام کو اندازہ نہیں. کہاں ہے نقطۂ اعتدال؟ ظاہر بات ہے یہ وہی ذات دے سکتی ہے جو مرد کا خالق بھی ہے عورت کا, جو عاجز کا پیدا کرنے والا ہے عجیب کا, جو حاکم کا مالک اور رب بھی ہے اور عوام کا بھی مالک اور رب ہے, اس کا حکم نافذ ہوگا تبھی عدل میسر آ سکتا ہے, اس سے کم تر پڑ نہیں. یہ انقلابی مشن تمام رسولوں کا تھا, لیقوم الناس بالقسط, کہ تمام کے تمام انسان عدل پر, جسٹس پر قائم ہو جائیں. یہ تین بنیادی باتیں میں نے عرض کی. انبیاء کے زمن میں, رسولوں کے زمن میں جو حقیقت خلافات اللہ کے, ان کی تین ذمہ داریاں تھیں. بنیادی نمبر ایک, ہر رسول نے لوگوں کو اللہ کی عبادت کا حکم دیا. نمبر دو, بشارت اور انذار والا فریضہ ادا کیا اور اتمام حجت کیا تاکہ کل کوئی عذر لب اور لیم ایکسکیوز اللہ کے سامنے پیش نہ کرے. اور نمبر تین, انسانیت عدل پر قائم ہو جائے, اس کے لیے انقلابی جدوجہد فرمائی تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. یہ اگلی بات ہو گئی, تین بنیادی ذمہ داریاں پیغمبروں کے بیان. اسی تناظر میں بات کو تھوڑا اور آگے بڑھائیں, کس کس طور پر یہ قرآن حکیم مختلف پیرایوں میں, کبھی انبیاء اور رسل, کبھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کبھی انبیاء کے ساتھیوں اور کبھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا طرز عمل بیان کرتا ہے کہ ان سب نے کیا جد و جہد برپا کی اس زمین پر اللہ کے دین کے نفاذ کی جد و جہد, اللہ کے عطا کردہ نظام خلافت کو برپا کرنے کی جد و جہد. مثلاً تمام رسولوں کا ذکر تو آ گیا سورہ حدید میں, جیسے کہ ذکر کیا گیا آیت نمبر 25. رسولوں کے ساتھیوں کا ذکر قرآن کرتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 146 میں, وقائم النبی قاتل معه ربیون کثیر، کتنے انبیاء گزرے جن کے ساتھ اللہ والوں نے مل کر جنگ کی، کتنے ہی انبیاء گزرے جن کے ساتھ اللہ والوں نے مل کر جنگ کی. اللہ والا وہ نہیں ہوتا فقط کہ جو کسی کونے میں بیٹھ کر اللہ اکبر کی صدائیں لگا رہا ہو اور معاشرے میں شیطان بڑا بنا بیٹھا ہو، معاشرے میں ظلم و ستم کا بازار گرم ہو، معاشرے کے اندر انسانوں کی کہیں عورتوں کی عصمت بحال ہوتی ہو اور کہیں انسانوں کو جانوروں کی سطح پر رہنے پر مجبور کیا جاتا ہو. اللہ جو ماننے والا، اللہ والا تو جنگ کے لیے بھی میدان میں آتا ہے، اور اللہ والوں کی جنگ کس لیے ہوتی؟ قرآن کہتا ہے قتال کا مقصد کیا ہے، سورہ البقرہ آیت نمبر 193 اور سورہ انفال آیت نمبر 39. سورہ انفال کے الفاظ ہیں وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، جنگ کرو ان کے خلاف یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین نظام زندگی پورے کا پورا اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے، کل نظام اللہ کے لیے ہو جائے. یہ ہے قتال کا مقصد، اور اللہ والوں نے قتال بھی کیا ہے نبیوں کے ساتھ مل کر تاکہ زمین پر اللہ کا عطا کردہ عادلانہ نظام برپا ہو سکے. پھر قرآن سورہ شورا آیت نمبر 13 میں پانچ جلیل القدر رسولوں کا تذکرہ کرتا ہے، اشارہ ہوا تھا، تفصیل آگے آئے گی، اب اسے ترجمہ کر لیتے ہیں. سورہ شورا کے آیت نمبر 13 میں اللہ نے مسلمانوں کو ایک حکم دیا، یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے وہی حکم تمہیں دیا جا رہا ہے جو پانچ رسولوں کو دیا گیا. سورہ شورا کے آیت 13 کے الفاظ ہیں شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. مسلمانوں تمہیں دین کے بارے میں وہی حکم دیا جا رہا ہے جس کی نصیحت ہم نے نوح علیہ السلام کو کی، جس کی وحی اے نبی ہم نے آپ کو کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کی نصیحت ہم نے ابراہیم اور موسا اور عیسیٰ علیہ السلام کو کی. کیا اقیم الدین، دین قائم کرو، ولا تتفرقوا فيه اور اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. یہ تاریخ خلافت، یہی تاریخ انبیاء ہے. ان انبیاء کا مشن کیا تھا؟ اللہ کے دین کا نفاذ، اللہ کے دین کا قیام، اقامت دین، دین کو قائم و نافذ کرنا، یہ ان کا مشن بھی تھا، یہ تمہارا فرض بھی ہے. اقیم الدین ولا تتفرقوا فيه، دین کو قائم کرو اور اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. یہ سورہ شورا میں آیت نمبر 13 ہے، پانچ رسولوں کا مشن یہی بیان ہوا کہ دین کو قائم کرے. اللہ کے رسول کا مشن صلی اللہ علیہ وسلم تین جگہ قرآن نے بیان کیا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں، سورہ فتح کی آیت نمبر 28 میں اور سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں فرمایا ایک ہی بات هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اور سورہ فتح کے آخری الفاظ ہیں وکفا باللہ شہیدا، وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدا مکمل ہدایت قرآن دے کر، ودین الحق مکمل نظام زندگی اسلام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو کل بکل نظام زندگی پر غالب فرما دیں. یہ اللہ کے رسول کا مشن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عدل والی بات بھی کہلوائی گئی. سورہ شورا آیت نمبر 15 میں الفاظ ہیں وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کروں. یہ انقلاب مشن تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اسی طرح آپ کے صحابہ کا طرز عمل قرآن بیان کرتا ہے، سورہ فتح آیت نمبر 29 میں اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، اللہ کے نبی کے صحابہ کیسے کفار پر بڑے شدید، کیوں؟ وہ باغی ہیں، شیطان کی طرح بغاوت پر آ گئے، اللہ کے حکم کے نفاذ میں رکاوٹ کرنے والوں کے خلاف بڑے شدید ہیں اللہ کے نبی کے صحابہ. رحماء بینہم، آپس میں بڑے بد دل، اور اسی مستقل محنت اور جد و جہد تاکہ اللہ کا دین قائم ہو، اس کا حکم اہل ایمان کو دیا گیا. قرآن نے کہا سورہ الحج آیت نمبر 78 میں 78 میں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسے کہ جہاد کرنے کا حق ہے. اور اسی عدل کے قیام کی ذمہ داری آج امت کے کاندھوں پر ڈالی گئی. قرآن نے کہا سورہ نساء آیت 135 اور سورۃ المائدہ آیت نمبر 8 میں کونوا قوامین بالقسط، ایمان والو کھڑے ہو جاؤ، قسط کے عدل کے قائم کرنے والے بن کر. یہ چند حوالے آگے قرآن کے. اس وقت ہم یہ جان رہے ہیں تاریخ خلافت کے ضمن میں تاریخ انبیاء پر نگاہ ڈالی ہم نے مختصرا کہ انبیاء جو شخصاً حقیقتا اللہ کے علماء تھے ان کی زندگی کس کام میں لگی؟ اسی نظام خلافت کے قیام میں. ان کی بنیادی ذمہ داری عبادت کے دامن، بشارت اور انداز اور اتباع میں حجت اور عدل کا دفاع. پھر چند آیات کی روشنی میں ہم نے سمجھا تمام رسولوں کے مشن کو، نبیوں کے ساتھیوں کی ذمہ داری کو، سورہ شورا کے ضمن میں پانچ جلیل القدر رسولوں کی ذمہ داری کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو، آپ کے عدل کے قیام کی ذمہ داری کو، اور اہل ایمان کی ذمہ داری مستقل جہاد کی، اور اہل ایمان کی ذمہ داری عدل کے نفاذ. یہ گفتگو الحمدللہ ایک حد تک مکمل ہوئی. اب آئیے ایک چھوٹا سا اشارہ کر لیں، پھر پانچ جلیل القدر رسولوں پر مختصر بات کریں گے انشاءاللہ. وہ چھوٹا سا اشارہ یہ ہے کہ قرآن حکیم انبیاء اور رسول کے جو قصے واقعات بیان کرتا ہے، یہ وہی حق و باطل کی کشمکش، یہ وہی خلافت اور بغاوت والی کشمکش ہے کہ جہاں انبیاء اور ان کے ساتھی حق کی دعوت دیتے ہوئے اور اس پر آنے والی مخالفت پر ڈٹے ہوئے دکھائی دیتے، جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لوگوں کی کڑوی کسیدی باتیں بھی سنتے ہیں. کوئی نوح علیہ السلام سے کہہ رہے تمہارے ماننے والے تو غریب غرباء ہیں، کوئی تمہیں امیر نہیں ملا. کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا معاذ اللہ اللہ کو یتیم ملا تھے نبوت اور رسالت کے لیے، اللہ کو کوئی مکے اور مدینہ طائف کا سردار نہیں ملا. استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ ساری کشمکش چاہے گی ہے، یہ اسی خلافت و بغاوت کا جو معاملہ ہے، حق و باطل کا جو معاملہ ہے، قرآن کے کئی کئی صفحات کئی کئی صورتیں اسی حق و باطل کے معاملے کے بیان پر مشتمل ہیں. چاہے وہ چھ رسولوں کا ذکر ہو جن کی طرف اشارہ کیا گیا، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یہ اگر دی یا دیگر انبیاء رسول کا مجموعی تذکرہ کیا گیا ہو، یہ ساری تاریخ انبیاء دراصل تاریخ خلافت ہے. جن انبیاء اور رسول کے واقعات کے بیان کے ضمن میں خلافت و بغاوت یا حق و باطل کی کشمکش کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار بیان کیا. اب آئیے سورہ شورا کی جو آیت نمبر 13 میں پانچ جلیل القدر رسولوں کا تذکرہ، تھوڑی سی اس پر بات کر کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو نظام خلافت قائم ہوا اس کی ذرا سی جھلکیاں ہم سمجھیں گے اور بات مکمل کریں گے انشاءاللہ. سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں یہ جو پانچ رسولوں کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن نے ان کو ایک عنوان بڑا خوبصورت دیا، اولو العزم من الرسل، رسولوں میں سے عالی ہمت والے رسول. اور یہ الفاظ، یہ اصطلاح سورۃ الاحقاف کے بالکل آخر میں آئی. اللہ کے نبی کو فرمایا گیا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے نبی صبر کیجئے جیسے عالی ہمت والے رسولوں نے صبر کیا تھا. اور ان کے نام ہیں اس سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں جہاں حکم دیا گیا کہ مسلمانوں تمہیں دین کے بارے میں وہی حکم دیا جا رہا ہے کہ جس کی وصیت اللہ سبحانہ و تعالی نے نوح علیہ السلام کو فرمائی، جس کی وحی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فرمائی، جس کی وصیت ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو فرمائی، کیا اقیم الدین ولا تفرقوا فی، دین کو قائم کرو اور اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو. یہ جو پانچ انبیاء اور رسول ہیں ان کے حالات کو بارہا قرآن نے بیان کیا، تاریخی کتابوں میں بھی ان واقعات کو ہم پڑھ سکتے ہیں، اور ان کی زندگیاں واقعتاً اولو العزم والی شان، عالی ہمت والی شان ہیں. اور اس تناظر میں مختصر مختصر بات جو قرآن کے کئی صفحات پر پھیلی ہوئی ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. انہی انبیاء علیہ السلام میں پہلا نام حضرت نوح علیہ السلام السلام کا، ان کی عظمت اور ہمت کا عالم یہ ہے خود ان کے نام پر ایک سورہ مبارکہ سورہ نوح موجود ہے جو ان کی داستان میں بیان کرتی ہے. اے میرے رب، میں نے ان کو دن میں بھی پکارا، میں نے ان کو رات میں بھی پکارا، ان کو انفرادی طور پر بھی پکارا، ان کو اجتماعی طور پر بھی پکارا، ہر ہر موقع پر پکارا، لیکن میرے مالک انہوں نے میری دعوت قبول نہیں. 950 برس تک وہ استقامت کا پہاڑ بنے ڈٹے رہے، اور بائبل کے بیان کے مطابق 70 یا 80 افراد ایمان لائے، ایوریج نکالیں 13-14 سال میں ایک آدمی ایمان لانا ہے. نتائج کو دیکھیں، بیوی نافرمان، 4 بیٹے تھے ایک نافرمان، آخر وقت پکارتے رہے بیٹا آجا مان لے، نہیں مانا، ٹھیک ہے اس کی بندوز کا چوائس، لیکن 950 برس تک اس سے بابل کا پہاڑ بنے رہے اور دعوت توحید پیش کرتے رہے، کرتے رہے. قوم نہ مانی، اللہ نے امتحان لینا تھا. نوح علیہ السلام کامیاب، کشتی میں سوار ایمان والے کامیاب، جو کر سکتے تھے کر ڈالا، نہ ماننے والے ہر دھرمی پر ڈٹے رہے، اللہ نے برباد کر دیا، برکت کر دیا، مطلب دکھا دیا، دنیا میں بھی دکھا دیا، آخرت میں تو دکھائے گا ہی دکھائے گا کہ اپنے ماننے والوں کو وہ بچاتا ہے اور اپنے نہ ماننے والوں کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام، کوئی تو وجہ ہے، درود شریف ہم پڑھتے نماز میں، درود ابراہیمی، کبھی غور کیجئے گا، ایک بڑا نازک دوسرے پہلو ہے، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرما اور آل محمد پر. آل صرف اولاد کو نہیں کہتے، آل فالوورس کو کہتے ہیں، پیروکار کو کہتے ہیں. فرعون ہی غرق نہ ہوا، آل فرعون غرق ہوئے، آل فرعون میں صرف اس کی اولاد نہیں بلکہ اس کے پیروکار غرق ہوئے. اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور آل محمد پر رحمت نازل فرما. کیسی؟ کما صلی تعالی ابراہیم، جیسی تو نے ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل کی، وہ اعلیٰ آل ابراہیم اور آل ابراہیم پر نازل کی. ذرا غور کیجئے، مقام و مرتبہ تو بلند کس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہاں کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ ویسی دے رحمت جیسی کے دی تو نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. اور اللہ کے نبی کے بعد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قرآن جو داستانیں بیان کرتا ہے امتحانات بھری، وہ سیدنا ابراہیم، قرآن خود گواہی دیتا ہے، سورہ البقرہ آیت نمبر 124، ان امتحانات کی گواہی اللہ نے دی کہ ہم نے امتحانات دیے بھی اور وہ کامیابی ہو گئے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کے رب نے بعض باتوں میں آزمایا، وہ اس نے پورا اترے. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، جب امتحانات سے گزر گئے تو فرمایا کہ ابراہیم میں تمہیں انسانیت کا امام بنانے والا ہوں. تب منصب ملا ہے ان قربانیوں کے بعد، اور شرافاؤں کی زندگی قربانیوں سے بھری ہوئی. بہت پیارا کتابچہ ہے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا، عید الاضحیٰ فلسفہ قربانی، جس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگیوں کے امتحانات کی زندگی کے امتحانات کا تذکرہ انہوں نے فرمایا ہے. کہاں کہاں امتحان ہے، جس گھر میں آپ کھولی، باپ بت تراش، بت فروش، بت پرست، قوم ستارہ پرست، آتش پرست، بت پرست، اور یوں کہیے کہ شاہ پرست بھی، اسی طرح پوری کی پوری قوم مشرک، اس شرک کے گھٹاٹو اندھیروں میں نعرہ توحید بلند کرتے ہیں، انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. تنے تنہا قرآن نے کہا کان امتن، ابراہیم اپنی ذات میں پوری امت تھے، تنہا وہ کام کر گئے جو پوری امت کر پائے. بادشاہ کے دربار میں کھڑے توحید کا نعرہ بلند کر رہے ہیں، باپ سے بات ہو رہی ہے، ادب کے ساتھ دعوت توحید پیش کر رہے ہیں، باپ بھی گھر سے نکال دیتا ہے، قوم بھی جان کے درپے ہوتی، آگ میں کودنے کو تیار ہو جاتے، گھر کو چھوڑنے کو تیار، وطن کو چھوڑنے کو تیار. اور اس آگے بڑھے تو اللہ فرماتے حاضر اور اسماعیل کو مکی کی بیابان زمین میں چھوڑ دے اس کے لیے تیار. اور یہ کہا گیا ہے اپنے 13 برس کے اکلوتے بچے کو، جو بھی تمہارے بڑھاپے کا سہارا ہے، ذبح کر ڈالو اس کے لیے بھی وہ تیار. یہ تو ان کی انفرادی زندگی کا معاملہ. خلافت کے تناظر میں دو بڑے بڑے توحید کے مراکز قائم فرما دیے، سیدنا اسماعیل کو آباد کیا مکہ مکرمہ میں اور عاشر کو توحید کا مرکز، اور جناب اسحاق کو فلسطین میں، اور ان کے بیٹے یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، ان سے چلی بنی اسرائیل کی نسل، ہزاروں انبیاء اس نسل کے اندر پیدا ہوئے. یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا طرز عمل کہ توحید کے مراکز قائم کر کے ایک صدقہ جاریہ گویا کہ اپنے لے کر گئے دعوت توحید کو آگے بڑھانے کے لیے. موسیٰ علیہ السلام، ان کا واقعہ یا ان کے واقعات 550 سے زیادہ آیات میں قرآن میں آتے ہیں. ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم سے پہلے امت مسلمہ بنی اسرائیل ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری عبرت کے لیے، سبق آموزی کے لیے اللہ نے بارہا قرآن حکیم میں بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا ہے. اور کئی ایسے برات ان کے واقعات ہمارے واقعات ملتے جلتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا بھی ایک دور ہجرت سے پہلے کا ہے, ایک دور ہجرت کے بعد کا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک دور ہجرت سے پہلے کا ہے, ایک دور ہجرت کے بعد کا, اور بھی بہت سے اعتبارات سے یکسانیت. موسیٰ علیہ السلام ان کا طریقہ کار کیا رہا؟ ایک بگڑی ہوئی مسلمان امت, اس کو فکری اور جسمانی غلامی سے نجات دلا کر اللہ کی اطاعت میں لانے کی کوشش کرتا. بنی اسرائیل تھے تو مسلمان نا, اللہ کو ماننے والے, غلام تھے فرعون, اور برسا برس کی غلامی سے فکری بگاڑ بھی پیدا ہو گیا, جسمانی طور پر بھی وہ غلام. تو موسیٰ علیہ السلام ایک طرف فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر اس کو دعوت حق پیش کرتے ہیں, کبھی جادوگروں سے مقابلہ کرتے ہیں, کبھی قوم کی اصلاح کرتے ہیں, ان کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں, اور کبھی جو ہے وہ جان کا بھی خوف ہے, فرعون کا بھی خوف, آل فرعون کا بھی خوف ہے. اللہ ہجرت بھی کراتا ہے, محفوظ بھی رکھتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تورات بھی عطا فرماتا ہے. اس کے بعد وہ قوم سے مطالبہ بھی کرتے ہیں, لیکن بدقسمت قوم کے جس نے مطال سے انکار کیا, موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کامیابی دی, اس قوم کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب بھی نازل ہوئے. یہ بھی پوری داستان کیا ہے؟ اللہ کی غلامی میں لانا بندوں کو, بندوں کی غلامی سے نکال کر. عیسیٰ علیہ السلام ان کا رسالت کا دور بہت ہی مختصر ہے, بہت ہی مختصر, چند ہی سالوں پر محیط. ان کا معاملہ کیا رہا؟ ایک دنیا پر مسلمان امت میں تزکیہ نفس کی کوشش کرنا. بنی اسرائیل کے آخری رسول عیسیٰ علیہ السلام والسلام, بنی اسرائیل کے آخری رسول عیسیٰ علیہ السلام والسلام, ان کے دور میں یہود دنیا پرستی کی انتہا پرست ہے, کتابوں میں تحریف کر دینا, دین کا سودا کر لینا, دنیا میں مگن ہو کر ڈوب کر دین کو بیچ ڈالنا, یہ جو علماء کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا. عیسیٰ علیہ السلام ان کو نکیل دی, تمہارا حال قبروں کی طرح ہے, جن قبروں میں اندر کھوکھلی ہڈیاں ہوتی ہیں اور اوپر سے سفید چونا جو ہے وہ پھیر لیا جاتا ہے. ظاہر بڑے تمہاری جبے قبے ہیں, بڑی تمہاری جاؤ حسمت ہے, بڑی تمہاری چوادرات ہے, سیادتیں قیادتیں ہیں, لیکن اندر خانے کھوکھلی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں. یہ دنیا کی محبت ان کے دلوں سے نکال کر اللہ کی محبت پیدا کرنا, یہ کوشش کرتے رہے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. اور ہاں, دعوت کے کام کے حوالے سے بہترین مثالیں پیش کی. انہیں کا مشہور جملہ ہے, دعوت کے مرحلے کے لیے, ٹکراؤ کے مرحلے کے لیے نہیں ہے وہ, ٹکراؤ میں تو ٹکراؤ ہوتا ہے, اقامت دین کے مرحلے میں تو جنگ بھی ہوگی, لیکن دعوت کے مرحلے میں کیا ہے؟ کوئی تمہارے سیدھے گال پر تھپڑ مار دے تو اپنا دوسرا گال بھی پیش کر دو اس کو, بھائی دوسرا بھی مار لے میری بات کو سن لے, میں مجھے اللہ کی بات پہنچانا چاہتا ہوں, حق کی بات پہنچانا چاہتا ہوں. بہترین مثالیں پائیں. اور انسانی ہمدردی کا جذبہ پور پور جڑوں میں بھرا ہوا تھا, وہی جذبہ کچھ کچھ ان کے پیروکاروں کے بھی آگے دکھائی دیتا ہے. رفق, ہمدردی, تڑپ جانا دوسرے کی مشکل مشکل کو دیکھ کر اور اس کی اصلاح اور بہتری کی اور حل کی کوشش کرنا, یہ مثالیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام والسلام نے قائم فرمائی. اور آخری بات, جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معاملہ, جو اس شام کے ساتھ آئے کہ بقول ڈاکٹر غلام مرتضی ملک صاحب کے, اللہ کی مغفرت فرمائے, کہ یک فی دنیا کھڑے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں انقلاب آتے 5% لوگوں سے, 10% لوگوں سے, 1% لوگوں سے, یہاں تو 1% بھی نہیں, ایک اکیلے محمد پوری دنیا میں اکیلے کھڑے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. اور استاد مولانا ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ کیا ہے, ایک جامع اور مکمل انقلابی جد و جہد آپ کی زندگی میں ہمیں دکھائی دیتی ہے. آپ نے کھڑے ہو کر توحید کا نعرہ بلند کیا. اب یہ وہ مراحل میں صرف اشارے کر رہا ہوں جو بارہا استاد محترم ڈاکٹر صاحب نے منہج انقلاب نبوی کے نام سے کئی خطبات بیان کیے ہیں, یا ایک ہی نشست میں 2.5 گھنٹے میں رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب کے نام سے بیان کیے, جو انشاءاللہ ہمارے خطبات خلافت کی نشستوں کے آخری دو لیکچرز میں ہم سمجھیں گے. اشارہ کر رہا ہوں, اکیلے کھڑے ہوئے توحید کی انقلابی دعوت جس نے نظام کو چیلنج کیا, اس دعوت کو جنہوں نے قبول کیا, نمبر دو ان کی تنظیم بنائی, جماعت بنائی, مضبوط کیا, نمبر تین اللہ والا بنایا, اس طور پر تربیت کی کہ اللہ ہی مقصود و مطلوب ہو جائے اور آخرت بھی مقصود و مطلوب ہو جائے. اس کی زمین پر اللہ کا نظام لانا ہے تو اللہ والے نے کرائے گا, غیر اللہ والے تو نہیں لا سکتے, باغی تو نہیں لا سکتے, اللہ والے بنائے. اس نہج میں تربیت. نمبر چار, جب تک طاقت حاصل نہیں اس وقت برداشت کرتے رہے, مکے کے 13 برس اس کی بہترین دشا جھیلتے رہے,
اور پکاتے رہے، جماعت کو مضبوط کرتے رہے، تربیت کے مراحل سے گزارتے رہے. پھر اللہ نے ہجرت بھی کرا دی، مدینہ طیبہ آ گیا، قتال کی اجازت بھی آ گئی، حکم بھی آ گیا. تو خود اقدام کیا ہے، بدر سے پہلے 8 مہمات روانہ کی اور چیلنج کیا اس نظام کو، جب تک طاقت نہیں تھی برداشت کر رہے تھے، اب طاقت ہے، رب نے اجازت بھی دے دی، حکم بھی دے دیا، اب تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں گے. تجارت کے باپوں کو لاک کرنا شروع کیا، نتیجتاً وہ قتال کا چھٹا مرحلہ آیا، تلوار تلوار سے ٹکرائی اور پھر قرآن کی لڑائی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81 میں جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زحوقا مبینا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہے مٹنے کے لیے. فرائت الناس يدخلون في دين الله افواجا، اور تم دیکھو گے لوگ جوک در جوک اللہ کے دین میں غالب ہوں. یہ 23 برس کی جد و جہد، جہاں جب آغاز وہی ہوا تو بہترین تجارت ختم، سب سے بڑا بزنس کیپٹل بی بی خدیجہ کا جو آپ کے زیر استعمال تھا ختم، وہ بی بی خدیجہ نے بھی لٹا دیا اور آپ نے اپنے آپ کو فنا کر دیا اللہ کے دین کی جد و جہد کے لیے. جہاں کبھی اونٹ کی اوجڑی آپ کے کاندھوں پر ڈالی جاتی ہے جب آپ سجدے میں، جہاں کبھی آپ کے گھر مبارک میں چادر ڈال کر کھینچا جاتا ہے، کھینچا جاتا ہے کہ کام کی آنکھیں ابل پڑتی ہیں، جہاں تاک تاک کر آپ نماز میں گھر میں اور بکری کی غلاظت بچہ دانی تاک کر ماری جاتی ہے آپ کو، ہنڈیا پکی اس میں چھکی جاتی ہے، جہاں آپ کو مجنون کہا جاتا ہے، جہاں سائر اور جادوگر اور جھوٹا کہا جاتا ہے، جہاں آپ کی دو بیٹیوں کو طلاق دے دی جاتی ہے، جہاں آپ کے صحابہ پر ظلم و ستم ہوتا ہے، کبھی بلال پر کبھی خباب پر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جہاں کبھی سمیہ اور یاسی شہید کیے جاتے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور جہاں روتی آنکھوں کے ساتھ بیت اللہ شریف کو الوداع بھی آپ کو کہنا پڑتا ہے، جہاں احد کے میدان میں آپ کا جسم مبارک خون سے بھرتا ہے لہو لہان ہوتے، جہاں مصعب بن عمیر کا لاشا آپ کو اٹھانا پڑتا ہے، جن کے مطابق یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس نوجوان کی شان دیکھو جس کا 250-300 درم کا ایک لباس آتا تھا اور آج اس کے پاس کفن بھی پورا نہیں، اس کے سر کو ڈھانپا جاتا ہے تو اس کے پیر کھلے رہ جاتے ہیں اور اس کے پیروں کو ڈھانپا جاتا ہے اس کا سر کھلا رہ جاتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا ان کے سر کو ڈھانپ دو اور ان کے پیروں پر گھاس ڈال کر ان کو دفن کر دو. وہاں امیر حمزہ کا لاشا ہے جن کا کلیجہ نکال کر چبایا گیا، وہاں سندہ شہداء احد ہیں جن کی لاشوں کو اللہ کے رسول اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، وہاں 200 صحابہ کی جانے ہیں جن کا نذرانہ اللہ کے رسول نے پیش کیا. تب وہ نظام خلافت اپنی پوری تمام شان کے ساتھ بتمام و کمال نافذ ہوا ہے، جس کی ملاقات آئندہ مہینے میں پڑھیں گے انشاءاللہ، جو خلفائے راشدین کے دور میں ہمیں دکھائی دیتی. اور پھر وہ حجت الوداع کا موقع، جب یہ ذمہ داری نبوت والی، نبوت ختم ذمہ داری جاری، شخصی خلافت ختم عوامی خلافت کا دور شروع، فل شاہد الغائب اب امت کے حوالے ذمہ داری کر جاتے ہیں، آج تم میں سے جو یہاں پر موجود ہے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں پر موجود نہیں ہے. اور اس کے بعد صحابہ کرام کھڑے ہو گئے، آج کے لوگوں کو شوق ہے موت آئے تو سرکار کے قدموں میں میری قبر بنے تو مدینہ طیبہ میں، لیکن صحابہ کی قبریں دنیا کے کونے کونے میں دکھائی دیتی ہیں. وہ اس نظام کی ایکسٹینشن کے لیے اور اس کی برکات کو دنیا تک پہنچانے کے لیے دنیا کے کونے کونے میں نکل گئے کہ عمر فاروق کا دور آیا کہ آدھی دنیا مسلمانوں کے زیر سایہ تھی، اور ولیم میو کو کہنا پڑا اگر اسلام کے ماننے والوں کو ایک عمر اور مل جاتا تو ساری دنیا مسلمانوں کے قدم تلے ہوتی. وہ ہوگا انشاءاللہ آئندہ قیامت سے پہلے پہلے. یہاں آج بات کو روکتے ہیں، ان 5 جلیل القدر رسولوں کے تناظر میں بات سامنے آئی، ان سب کی محنتوں کا فوکس اللہ کی زمین پر اللہ کے عطا کردہ عادلانہ نظام کی جد و جہد جو تمام و کمال نافذ ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. یہ آج ہمارا موجودہ تاریخ خلافت، جب سے انسانیت کا آغاز ہوا تب سے نبوت کا آغاز، تب ہی سے خلافت کا آغاز. نبوت ختم ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کام ابھی جاری ہے. خلافت شخصی ختم ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، عوامی خلافت کا دور شروع ہوا. اس پر انشاءاللہ آئندہ مہینے خلافت راشدہ کے ضمن میں بات ہوں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تقاضوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سوالات کا اعلان ابتدا میں کیا گیا تھا، اگر لکھ چکے ہیں تو پہنچا دیجئے، اور کچھ منٹ ہمارے پاس ہیں، 10 منٹ لگا لیں اس پہ انشاءاللہ. سوالات آج کے موضوع کے حوالے سے ہوں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. جی پہلا سوال آج کی گفتگو سے متعلق تو نہیں ہے، آئندہ سے متعلق ہے، لیکن بارہ کوئی اور سوال نہیں تو میں اس کا جواب دے دوں گا انشاءاللہ.
سوال یہ کہ سود سے پاک معاشی نظام کے لیے اسلامی بینکاری کا نظام ایک اجتماعی کوشش ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جہاں تک کوشش ہے اور کوشش کرنے والوں کی نیت کا معاملہ ہے، اس پہ تو کوئی ہم اختلاف نہیں، لیکن تنظیم اسلامی کی رائے ان علماء کے فتاوا اور رائے کی بنیاد پر ہے کہ جو اس وقت کی موجودہ اسلامی بینکاری کو مشکوک سمجھتے ہیں، تو ہم بھی اسے حوالے سے احتیاط کرتے ہیں اور احتیاط کا مشورہ دیتے ہیں. واٹ از دی بیسٹ اسٹرانگیسٹ اینڈ بیسٹ وے ٹو سیو اور سیلف فرام شیطان؟ پھر تو یہ دیکھنا چاہیے کہ شیطان کا حملہ ہوتا کس وقت ہے. قرآن میں بتاتا ہے سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 میں کہ ہمیں یہاں شمار ذکر رحمان نقی لہو شیطان فہو لہو قرین، جو رحمان کے ذکر اور رحمان کی یاد سے ہٹتا ہے اس پر ہم شیطان کو مسلط کرتے ہیں اور وہ شیطان اس کا دوست بنتا ہے. تو اہم ترین بات ہے ذکر الہی سے جڑے رہنا. یہ ذکر الہی شیطان کے خلاف ایک بہت بڑا ڈیٹرنٹ اور دفاعی ہتھیار ہے. ذکر سے مراد صرف تسبیحات ہی پڑھنا نہیں ہے. تسبیحات کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام بھی ذکر کا حصہ ہے. پھر ذکر جو ہے وہ پورے وجود سے بھی ہوتا ہے. ایک شخص اللہ کی اطاعت پہ لگا ہوا یہ بھی ذکر ہے. ایک شخص طلاق دوں کی ڈنڈی سیدھی رکھتا ہے، اسے معلوم اگر میں ٹیڑھی کروں گا تو اللہ دیکھ رہے مجھے جواب دینا پڑے گا. اس احساس کو سامنے رکھتے ہوئے جب ترازو کی ڈنڈی سیدھی رکھتا ہے تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. تو جتنا ہم اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں جوڑے رکھیں گے اور اللہ کے ذکر ہمارے کا ذکر ہماری زبان پر جاری رہے گا اور اللہ کی یاد اس کا خوف ہمارے دل میں بھی موجود ہوگا، اتنا ہم شیطان کے حملوں سے بچ سکیں گے. مسند احمد کی ایک روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے کہ شیطان انسان کے لیے بھیڑیے کی طرح ہے جیسے ایک بھیڑیا اس بکری پر حملہ کرتا ہے جو ریوڑ سے علیحدہ علیحدہ چل رہی ہو، اور جو بکری تو ریوڑ کے بیچوں بیچ ہو بھیڑیا اس پر حملہ نہیں کرتا. تو ایک ایسا شخص جو کہ مسلمان بھی ہو، بامر بھی ہو الحمدللہ، لیکن وہ اجتماعیت سے جڑا ہوا نہ ہو تو شیطان بھیڑیے کی طرح اس کو آرام سے اچک کر لے جائے گا. اور وہ دو جو جماعت میں جڑے ہوئے ہوں، آپ نے فرمایا کہ ایسے دو شیطان کے حملے سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے. اللہ ہمیں اجتماعیت کو اختیار کرنے کی توفیق دے. ہماری اس دعوت کا تنظیم اسلامی کی دعوت دارا تشریف لائے، غور کیجیے. اللہ آپ کے دل کو بھی سوالے سے شرح صدر آپ فرمائے اور ہمیں اجتماعیت میں جڑے رہنے کی توفیق دے کہ یہ بھی شیطان کے وسوسوں اور حملوں سے بچنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. 1924 میں خلافت ختم ہوئی، اس کا ذکر کر دیجئے. کہاں تھی اور کس کی تھی؟ یہ تو آپ نے میری 2 مہینے کے بعد کی گفتگو کو ایک سوال میں پرو دیا ہے. میں نے عرض کیا تھا ابتدا میں، اگر آپ تاخیر سے آئیں تو میں معذرت چاہتا ہوں، کہ ابتدا میں بات عرض کی گئی تھی کہ آج تاریخ خلافت میں ہم نے دیکھا ہے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کے معاملے کو بہت مختصر ہے، بہت مختصر ہے. آئندہ ہمارا گفتگو کا موضوع ہوگا خلافت راشدہ. وہ خود ایک بہت اہم گوشہ ہے اور غالباً ایک نشست اس پر ہی لگ جائے گی. جیسے کہ آج ہم بڑا امپریسڈ ہیں، اسکینڈینیوین کنٹریز میں بڑا سوشل ویلفیئر کا نعرہ ہے. یہ معلوم ہے کہ وہ نعرہ ان کو دیا کس نے، ان کے نظاموں کو مرتب کرنے والوں نے لیا کس سے، یہ بھول جاتے ہیں. تو وہ ہمارے فاروق نے دیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو غالب گمان ہے کہ اگلا مہینہ اسی پہ لگے گا خلفائے راشدین کے حوالے سے، اور وہاں سے جو ستون ملے اسلامی ریاست کے لیے جو دور حاضر میں بھی موجود ہے اس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ. اس سے اگلے مہینے امید ہے انشاءاللہ کہ خلفائے راشدین کے بعد جو دور زوال ہے گریجولی نظام کس طرح آیا، تا آگے 1924 میں خلافت ختم ہوئی، سلطنت عثمانیہ جو قائم تھی، اس کو ہم کور کریں گے انشاءاللہ ایک نشست میں. جب تک مجھے بھی انتظار رہے گا آپ بھی انتظار فرمائیے. خلیفہ خلافت کو آسان لفظوں میں بتایا جائے جو کہ پڑھے لکھے لوگوں کی سمجھ میں آ جائے. اچھا جی، پچھلے مہینے معاف کیجیے گا جو کم پڑھے لکھے لوگوں، ہم نے پچھلے مہینے یہی کوشش کی تھی. ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ یہ بھی ہے کہ جو ہماری ویب سائٹ ہے قرآن اکیڈمی ڈاٹ کام پر یہ جو ساتھی ہمارے ریکارڈنگ کر رہے ہیں وہ اپلوڈ ہو جاتی ہے. تو پچھلے مہینے کا جو پروگرام تھا اس کی ریکارڈنگ وہاں پر موجود ہے. گزشتہ مہینے ہم نے اسی پر بات کی تھی کہ خلافت یا خلیفہ کسے کہتے ہیں. لفظ ہے عربی کا، تو لغوی کا مطلب ہوتا ہے لٹرل میننگ، یعنی جب ہم کسی ڈکشنری میں کسی لفظ کو تلاش کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا. عربی میں خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے نمبر ایک پیچھے آنے والا، بات نمبر دو بعد میں آنے والا، نمبر تین نیابت کرنے والا، نائب جسے کہتے ہیں، نمبر چار نمائندگی کرنے والا. اس کی مثال یہ سمجھیے، ڈاکٹر صاحب ہمارے استاد محترم ایسے دیتے تھے کہ جب ہم برطانیہ کے راج کے تحت زندگی بسر کر رہے تھے تو ملکہ برطانیہ تو بیٹھی ہوتی تھی کہاں، برطانیہ میں، یا اس کا کون ہوتا تھا وائس رائے. وائس رائے کیا کرتا تھا؟ وائس رائے کرتا تھا کہ ملکہ کہتی تھی یہ کر دو تو وہ بیچارہ یہ کر دیتا تھا، وہ کہتے یہ کر دو تو وہ بیچارہ وہ کر دیتا تھا. جو حکم ملکہ نے دیا وائس رائے اس کو نافذ کرتا تھا، وہ نمائندہ تھا کس کا، ملکہ کا بر صغیر میں. ہم نمائندے کس کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. ہم نے نمائندگی کرنی اللہ کی، یعنی ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کے بندے بن کر رہیں، باغی نہ بنے خلیفہ بنے. یہ تو لغوی مفہوم سے ہم نے بات سمجھی. ایک نظام کی سطح پر کیا کرنے کا کام ہے، یہ اس کی اصطلاحی تعریف ہوگی. اصطلاحی تعریف کا مطلب انگریزی میں ہوتا ہے، کانوٹیشن میں اس کا مطلب کیا ہوگا. جیسا ہم کہتے ہیں یہ اس فن کی خاص اصطلاح ہے، تو جب خلیفہ یا خلافت کا لفظ ایک اصطلاح کے طور پر قرآن و حدیث میں استعمال ہوا تو اس کے معنی کیا ہے، یہ بات بھی گزشتہ مہینے تفصیل سے بیان ہوئی کہ شاہ وجودہ رحمتہ اللہ علیہ نے بھی بیان فرمائی، امام آوردی نے بھی بیان فرمائی، ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ علی مجمعین نے بیان فرمائی سب نے، کہ جو جو کام ذمہ داری تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن جن کاموں کے کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، اب ان کاموں کو کرنا امت کی ذمہ داری ہے. یہ ہے خلافت کا آسان الفاظ مفہوم. میرے خیال میں اس سے زیادہ میرے لیے ممکن نہیں کہ میں الفاظ آسان کر سکوں. تو جن کاموں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، اب انہی کاموں کو کرنا امت کی ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کو ادا کرنے کا نام ہے خلافت کی ذمہ داری ادا کرنا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے جی، دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے رب، ہماری اس نشست کو، اس حاضری کو اور اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بے شک کو قبول فرمانے والا، سننے والا ہے. اے اللہ، ہماری، ہمارے والدین جو تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما. اے اللہ، ہمارے دلوں کو ہدایت کی طرف پھیر دے اور اس ہدایت پر ہم سب کو استقامت عطا فرما. اے اللہ، اپنے دین کی محنت کے لیے ہمیں قبول فرما. اے اللہ، خلوص کے ساتھ، جان و مال کے ساتھ اے اللہ اپنی راہ میں جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہمیں اجتماعیت اختیار کر کے اپنے دین کے غلبے کی جد و جہد میں ہمارا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. اے اللہ، ہمارے بیماروں کو ایمان کے ساتھ شفا عطا فرما. اے اللہ، ہمارے مسلمان بھائی، ہماری بہنیں دنیا میں جہاں بھی مظلوم ہیں، اللہ اس سب کی مدد فرما. اے اللہ، اپنے اس بندے کی مدد فرما جو تیرے دین کے غلبے کی جد و جہد میں مصروف ہے. اے اللہ، ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرما. اے اللہ، اس شخص کو رسوا ذلیل فرما جو تیرے دین کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، اور اے اللہ، ایسے لوگوں میں ہونے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، ہمیں ہماری موت کا یقین عطا فرما اور اس کے بعد کی زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہمیں اسلام کی حالت پر زندہ رکھ. اے اللہ، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. اے اللہ، ہمیں قیامت کی ذلت اور رسوائی سے بچا. اے اللہ، ہمیں قبر و جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما. اے اللہ، ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. وصلی اللہ علی نبی کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اور کی انتظامیہ کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اور کاروبار میں، گھر میں برکت عطا فرمائے، کہ اتنی تمام سہولیات انہوں نے ہمیں عنایت فرمائی. اللہ تعالیٰ ان کے احسان کو قبول فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.